احمد رضا خان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین حسب وعدہ پھر سے حاضر ہیں فیضان اعلی حضرت لے کر آج کا سلسلہ بھی اپنے پچھلے سلسلے کی طرح انشاءاللہ مدنی مکالمے اور پھر ذوق نعت پر مشتمل ہوگا آج خصوصی طور پر انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے ان سے ہم ڈھیروں باتیں کریں گے اور بالخصوص آج کا موضوع ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصوف اور آپ کی طریقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر ایک زبردست عالم دین اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ عالم دین تھے ایک زبردست مفتی اسلام تھے آپ سائنس کو بھی جانتے تھے آپ جفر کو بھی جانتے تھے آپ علم حیات اور علم فلکیات کو بھی جانتے تھے وہیں پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات میں ایک صوفی بھی چھپا ہوا تھا آپ زبردست صوفی تھے صوفی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہو جس نے زہد اختیار کیا ہو جس نے اپنے عیش و آرام کو عشرت کو چھوڑ دیا ہو آج کل تو صوفی بہت دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بعض لوگ صوفیوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور بعض اوقات ایسی خرابیاں ایسے کہلانے والوں میں جنم لینے لگتی ہیں کہ جن کی وجہ سے پورا شعبہ خراب ہو جاتا ہے آج انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم کچھ اصلاح کی باتیں سنیں گے کہ صوفی ہوتا کون ہے اور اعلی حضرت کیسے صوفی تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رمضان المبارک کے 10 روزہ اعتکاف میں تھا امام اہل سنت کی گوناگو مصروفیات تھیں وہ 10 دن کے اعتکاف میں تو نہ بیٹھ سکے 26ویں سے میرے ساتھ آ گئے اور مسجد میں معتکف ہو گئے میں یہ دیکھتا تھا کہ امام اہل سنت کی غذا انتہائی سادہ انتہائی کم سونا اور آپ کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرا کرتا غذا کیا تھی آپ تھوڑا سا کھانا ایک وقت میں کھایا کرتے تھے اور بیچ میں کچھ فیرنی لیا کرتے اور آخر میں نمک کے ساتھ اپنے کھانے کو پورا کیا کرتے انتہائی کم خوراک کے ساتھ آپ کے ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے گزرا کرتے تھے یہ صوفی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ کھانے پینے میں انتہائی کمی کرنا کم سونا زیادہ تر عبادت کرنا یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ انداز ہیں کہ جو صوفیہ اکرام میں پائے جاتے ہیں آج ہمارا موضوع بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصوف اور طریقت کے اعتبار سے ہے طریقت کیا ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے سنیں گے اور طریقت اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ میں اپنے پیر و مرشد سے وفادار کیسے بنوں یہ طریقت ہے تو یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے بڑی آپ لگاؤ رکھتے تھے بڑا پیار کرتے تھے ان کے بارے میں بڑے اچھے اچھے قصیدے آپ نے لکھے اور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو محبت کے ایسے ایسے جذبات آپ کو ملیں گے اعلی حضرت کے مبارک فتاوی میں آپ کی تحریروں میں آپ کی زندگی میں کہ جو قادری ہیں جو غوث پاک کے مرید ہیں یا کسی بھی پیر صاحب سے مرید ہیں وہ اس بات کو اپنے لیے رہنما اصول سمجھ سکتے ہیں جو امام اہل سنت کی طریقت میں نظر آتے ہیں آپ ایک جگہ پر فرماتے ہیں نا رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلان سے خطاب آئے غوث پاک کا شہر گیلان جس کو جیلان بھی کہا جاتا ہے اور غوث پاک اسی سے جیلانی کہے جاتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلان سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے دربار خدام معالی ہے یعنی تو دربار کے ادنا کتوں میں شامل ہے اگر یہ خطاب آ جائے تو میری تو قسمت ہی کھل جائے یہ ہے پیر سے محبت یہ ہے غوث پاک سے محبت اور یہ ہے اعلی حضرت کی طریقہ آج یہ دو موضوعات ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب رحمت برکاتہم العالیہ ہوں گے ان سے بہت ساری باتیں کریں گے آپ کی کالز بھی لیں گے مگر سب سے پہلے آئیے ایک نعت شریف سنتے ہیں روزانہ کی طرح امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام آپ کو سناتے ہیں اور ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمود بھائی آج کیا پڑھیں گے آپ
اعلی حضرت کا ایک بہت پیارا کلام گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر.
ماشاءاللہ. آپ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ویسے لگاؤ اتنا زیادہ الحمدللہ نظر آتا ہے, یہ کب سے ہوا؟ آپ کو ماشاءاللہ نعتیں پڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, 15 سال کم و بیش تو ہو گئے ہوں گے.
کم و بیش
ماشاءاللہ. آپ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی سیرت سے کب واقف ہوئے؟
جب میں امیر اہل سنت کی سمجھو کہ صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہوا, مدنی مذاکروں میں شرکت
مرید ہوئے
لگا. مرید تو میں بچپن میں تھا,
امیر علیہ سنت سے مرید ہو گئے,
مگر اتنا پتہ نہیں تھا, معلومات نہیں تھی, بس کلام پڑھتے تھے. مگر جیسے اعلی حضرت کے بارے میں جو معلومات ہوئی, ہدایت کے بخشش کے بارے میں ایسے اشعار ہیں جو آپ سیرت پہ آپ فرما رہے تھے, تو امیر اہل سنت کی صحبت میں رہ کر میں نے زیادہ
امیر اہل سنت کے در سے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی جو اصل واقفیت ملتی ہے, جو چاشنی وہاں سے ملتی ہے, ظاہر ہے میں بھی اسی بات کا معترف ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں.
اکثر یہ جو میں اشعار پڑھتا ہوں کبھی اعلی حضرت کے, بہت سارے اکثر اشعار میں کہہ سکتا ہوں کہنے میں نے امیر علیہ سنت کے مذاکروں میں سنے, اور مذاکروں سے سن کر میں نے امیر علیہ سنت سے یاد کی.
اچھا
اشعار اکثر.
الحمدللہ. تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی اس پہ پیغام ہے کہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں در احمد رضا دکھا دیا. اب غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. آپ نے ہمیں کنز الایمان کا پتہ دیا, آپ نے ہمیں بتایا کہ اس دور میں اگر ایمان کو بچانا ہے تو اعلی حضرت کا دامن لازمی پکڑو, اور ایسا پکڑو کہ یہ دم تو نکل جائے یہ نہ چھوٹے. لہذا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ واقعی عظیم ہے. اگر آپ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی ذات کے بارے میں اب تک نہیں جانتے تو ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے, بہت ساری باتیں بہت ساری معلومات آپ کو اس سلسلے میں دیں گے. اور امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا نعتیہ کلام جو کہ آپ کے عشق رسول پر بھی بہترین دلالت کرنے والا ہے, ایک بہت پیارے انداز سے ہمارے نعتخواں اسلامی بھائی سے سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گزرے گزرے جس دا سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس دا سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر تجلی جو کمر رہ گیا ہو سد ہے نقش کے پا پا ہو کر وائے محرومیے قسمت کے اب برس پر, وائے محرومیے قسمت کے اب برس پر گیا ہم
مدینہ ہو کر چمنے طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا چمنے طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا پر سوچے جہاں بلبل سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال رشک گلشن جو بنا گنچائے دیوا ہو کر رشک گلشن جو بنا گنچائے دیوا فریاد رسی کو ہم ہے گوشے کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہے وعدہ چشم ہے بخشائے گے کو
کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں. یہ شعر اس پہ ذرا غور کیجئے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کان, یہ گویا ہم غلاموں کو, ہم دکھ درد کے ماروں کو یہ نبی سنا رہے ہیں کہ کیوں گھبراتے ہو, کیوں ڈرتے ہو, فریاد رسی کو ہم ہیں. کہتے ہیں نا میں ہوں نا, ہم ہیں نا, کیوں گھبراتے ہو. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں اور وعدہ چشم ہے, آنکھوں کا بھی وعدہ ہے. جہاں کانوں کا وعدہ ہے میرے آقا کے, وہیں آنکھوں کا بھی ہم غلاموں سے گویا ایک طرح سے یہ وعدہ ہے کہ بخشائیں گے گویا ہو کر. کیسے بخشائیں گے؟ یہ آنکھیں جب بولیں گی, یہ آنکھیں کب بولتی ہیں؟ ان آنکھوں کا بولنا کیا ہے؟ جب یہ روتی ہیں تو بولتی ہیں, جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے, سمجھنے والا سمجھتا ہے. کبھی ان آنکھوں سے خوشی بولتی ہے, کبھی ان آنکھوں سے دکھ بولتا ہے, کبھی ان آنکھوں سے درد بولتا ہے, کبھی ان آنکھوں سے تکلیف بولتی ہے, اور کبھی ان آنکھوں سے فریاد بولتی ہے. تو میرے محبوب کی فریاد ہوگی, شفاعت ہوگی جو رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہوگی, اور وہ آنکھوں کا بولنا ہوگا, اور وہ گویا ہو کر رو کر ہم غلاموں کے لیے انشاءاللہ شفاعت لے کر آئیں گے. اور یہ وعدہ چشم ہے, بخشائیں گے گویا ہو کر. کان کا بھی وعدہ سنیں اور آنکھوں کا بھی وعدہ کیا ہے؟
گوشے کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں, گوشے کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں, وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا مہر سے جب پائے شاہ پر گرے یا رب تاپ
پیشے مہر سے جب دل بے تاب اوڑے حشر میں پارا ہو کر دل بے تاب اوڑے حشر میں پارا ہو کر
آپ نے دیکھا ہوگا تھرمامیٹر تھرمامیٹر میں پارا ہوتا ہے اگر تھرمامیٹر گر جائے نا تو اس میں سے پارا نکلتا ہے اور وہ ایسا تڑپ رہا ہوتا ہے ایسا جھوم رہا ہوتا ہے کہ آپ پکڑ نہیں سکتے اس کو. آپ نے کبھی تجربہ کیا آپ کا تھرمامیٹر ٹوٹا ہے کبھی؟ تجربہ نہیں کیا. تھرمامیٹر ٹوٹتا ہے تو پارا نکلتا ہے. غالباً یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب میرے محبوب کے قدموں میں قیامت کے دن میں گروں جب میں گروں تو رضا کا دل ایسا بیتاب ہو کر جھومنے لگے جیسے پارا جھومتا ہے.
دل بے تاب اوڑے حشر میں پارا ہو کر پائے شاہ پر گرے یا رب تپشے مہر ہے جب دل بے تاب اوڑے حشر میں پارا تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندانی دو سب سب تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر رہ گئے
سبحان اللہ. چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرہ چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرہ برسو چہکے ہیں یہاں بلبل شیدا ہو کر. بڑا پیارا شعر ہے. اس میں مرغ سدرہ کون ہے ناظرین غور کیجئے. امام اہل سنت بڑی بڑی باتیں چند جملوں میں کہہ جاتے ہیں. یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. مرغ سدرہ یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کسی نبی کے پاس ایک بار گئے کسی کے پاس دو بار گئے کسی کے پاس چار بار گئے کسی کے پاس 25 بار کسی کے پاس اور چند بار لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس کم و بیش 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. 24,000 بار جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ میرے محبوب سے کبھی کلام کرتے ہیں کبھی وحی لاتے ہیں کبھی قرآن کا دور ہو رہا ہے تو کبھی کچھ باتیں ہیں کچھ راز و نیاز کے انداز ہیں. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا نا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. تو یہی بات اعلی حضرت بھی فرما رہے ہیں اپنے شعر میں کہ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغے سدرہ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغے سدرہ برسو چہکے ہیں یہاں بلبل شیدا ہو کر. جس طرح ایک بلبل اپنے محبوب کے لیے گن گاتا ہے ترانے پڑتا ہے اور اس کا محبوب پھول ہوتا ہے اسی طرح گویا میرے محبوب پھول ہیں اور جبریل بلبل ہیں اور وہ ان کی شان میں نغمے گانے کے لیے مدینے کی سرزمین پر آ جایا کرتے ہیں. کیسا پیارا انداز ہے. یہ ہے وہ بات یہ ہے وہ رنگ رضا کہ جس کو ہمیں اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. آج وقت ہے اس بات کا کہ ہم پھر سے عہد وفا کریں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی سنتوں سے ان کے انداز اور سیرت سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے غلام آپ ہی کے ہیں آپ کے غلام آپ کے وفادار ہیں اور جیسا آپ چاہتے ہیں ہم ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. رنگ رضا سبق رضا یہی ہے کہ ہم امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان انداز کو اپنا لیں. ہمارے ساتھ اس سلسلے میں آج خصوصی طور پر مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہ ملا لیا ہے. آج جو موضوع ہے اس حوالے سے حضور ابتدا آپ فرمائیں, کچھ آپ سے دیگر باتیں بھی کرنی ہیں, اس کے لیے بھی موقع دیجیے گا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بزم تو آپ کا بہت ہی پیارا ہے, فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن جو ہے وہ عصری علوم کو سے آپ جانتے تھے, دسترس تھی, اور اس دور میں یہ ماڈرنزم نہیں تھا اتنا,
ایسا نہیں تھا
ایسا نہیں تھا. یہ ماڈرنزم آیا ہے اس وقت کہ جب ہندوستان کے جو مسلمان ہیں, یعنی پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں, یہ جب غیر مسلم ممالک میں بسنا شروع ہوئے ہیں جا کر, پھر ان کے طور طریقوں میں, تہذیب میں, معاشرت میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں, اور میڈیا کے آنے کے بعد جو گاڑی 50-60 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی وہ 70-80 کے بجائے 700-800 کلومیٹر کی رفتار سے چلنا شروع ہو گئی. موضوع کی طرف آتے ہیں
جی.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف و طریقت,
یہ دو خود ایک بڑے بڑے موضوع ہیں, ان کو کیسے
ایک طرح سے یہ ایک ہی موضوع ہے.
اچھا,
یعنی جو طریقت ہے وہ تصوف ہی کا حصہ ہے.
اچھا,
اور تصوف شریعت کی ہی ایک شاخ ہے.
ٹھیک ہے.
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارکہ ہے, آپ کی ذات مبارکہ کے مختلف پہلو, مختلف زاویے ہیں, اور اس ہما جہت شخصیت ہونے کی بنا پر آپ کو عبقری شخصیت کہا جاتا ہے.
اچھا,
یعنی آپ ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں, بہت بڑے مفسر بھی ہیں,
بے شک
فقیہ ہیں, ایسے فقیہ ہیں کہ جب آپ سرزمین عرب پر تشریف لے گئے تو عربی مشائخ اور فقہا جب ملے تو فرمایا کہ اگر امام اعظم ہوتے تو آپ کی پیشانی پر بوسا لیتے.
سبحان اللہ,
ایسے فقیہ ہیں.
کیا بات.
تصوف اور فقہ کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے, نہ تو فقہ اسلامی پر بندہ تصوف پر عمل کیے بغیر عمل کر سکتا ہے, اور نہ ہی صرف تصوف سیکھ کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے, بلکہ ظاہر اور باطن کا امتزاج ضروری ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں امام احمد رضا, یا جو بھی القابات لگائیں گے
جی
اس میں لفظ امام ضرور شامل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی آپ جو ہے وہ امام التفسیر ہیں
جی,
آپ جو ہے فقہ کے امام ہیں, آپ جو ہیں وہ حدیث میں امام ہیں, آپ تصوف میں بھی امام ہیں.
اچھا,
بے ایک ہوتا ہے علامہ.
ٹھیک ہے,
علامہ کہتے ہیں مروجہ جو علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں, بالخصوص جو عقلی علوم ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہو, یعنی علوم دنیا کے ساتھ ساتھ جو علوم عقلیہ ہیں, جیسے منطق ہے, فلسفہ ہے, اور جو درس نظامی سے وابستہ علوم ہیں, بالخصوص جہاں علوم شریعت میں جن کی حاجت پڑتی ہے ان کو گہرائی کے ساتھ جاننے والا ہو اسے علامہ کہا جاتا ہے. مفتی ایک وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو اسلامک لا ہیں نہ صرف ان کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ ان کی تشریح بھی کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن ہر عالم اور ہر مفتی امام نہیں ہوتا.
اچھا.
امام کا لقب اسے ملتا ہے کہ جو ایک دو نہیں درجنوں ممالک کے مسلمانوں کا مرجع اور مآل ہو.
ٹھیک ہے.
جو جس کی علمی حیثیت اتنی بلند ہو اور عرفہ ہو کہ فقہائے وقت اپنے مسائل کے لیے اپنا جو ہے وہ آخری سہارا ان ہستی کو سمجھیں.
سبحان اللہ.
مفسرین تفسیر کے لیے آخری رہنمائی کا یعنی جو زندہ لوگ ہیں ان میں باعث جو ہے ان کو سمجھیں. مطلب جمیع علوم کے اندر ان کی وہ مہارت ہو.
صحیح.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مصلح امت ہونا امام ہونے کے لیے ضروری ہے.
یہ نئی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ امام کیسے کہا جاتا ہے.
جی
صحیح.
اعلی حضرت علیہ رحمہ جو ہیں مصلح امت ہے.
ٹھیک.
یعنی قیادت دو قسم کی ہوتی ہے. خود اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا, امیر کی دو قسمیں بیان فرمائی. ایک ہوتا ہے امیر شریعت اور ایک ہوتا ہے امیر ریاست.
ٹھیک ہے.
تو امیر ریاست بننا تو اولیاء اللہ کا کبھی طریقہ نہیں رہا. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحریک خلافت کے حوالے سے پوچھا گیا کہ حضور یہ تحریک ہے, اس میں احتجاج ہے, یہ 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 معاملات ہیں اور سلطنت جا رہی ہے, اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پوچھی گئیں. تو وہاں آپ نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کے اپنے درجے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تحریک جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے جرمنی میں, تو ہم یہاں صرف احتجاج کر کے کیا کریں گے. یہ فتاوی رضویہ کے مضامین اور مفاہیم میں عرض کر رہا ہوں,
خلاصہ بتا رہا.
جی. تو پھر فرمایا کہ ہر فرض بقدر استطاعت فرض ہوتا ہے. اور پھر جو ہے آپ نے امثلہ بیان فرمائی کہ اگر اس طرح کے معاملات اتنے ہی اہم ہوتے تو زمانے کے غوث, کتب, ابدال, اوتاد وہ ہمہ وقت اس میں ضرور مصروف رہتے.
صحیح.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی عمارتوں کے لیے تو جنگیں کی ہیں, لیکن وہ جنگیں جہاد نہیں تھی.
جی بالکل.
بلکہ وہ کچھ اور سیاسی مفادات رکھتی تھیں, عصبی مفادات رکھتی تھیں. اعلی حضرت کے زمانے کے آگے پیچھے کی تھوڑا عرض کر رہا ہوں, بالخصوص پہلے کے واقعات کا عرض کر رہا ہوں. لیکن ایک ہوتا ہے وہ شخص کہ جو اپنی ایک دینی پیشوا ہونے کے تعلق سے, مذہبی مقتدا ہونے کے تعلق سے اس کی حیثیت ایک امیر کی ہو, یعنی لوگوں کا مرجع ہے, مآل ہے, علوم کے اندر, فنون کے اندر, طریقت کے اندر, روحانیت کے اندر مرجع اور مآل ہے.
یہ دوسری عمارت ہے امیر شریعت.
امیر شریعت اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ وہ پیشوا ہے لوگوں کا, لوگ اس کی طرف رجوع لاتے ہیں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے عظیم پیشوا تھے.
بے شک.
آپ پڑھ کر دیکھیے فتاوی رضویہ, بلوچستان کے علاقوں سے سوالات آپ کی طرف جا رہے ہیں, سندھ کے ریاض سے جا رہے ہیں.
جی جی.
فتاوی افریقہ تو پورا کتابی صورت میں موجود.
بالکل کتابی صورت.
افریقی ممالک سے جو سوالات آئے, پھر اس کے علاوہ جب آپ سرزمین عرب پر تشریف لے گئے اور حج کے لیے جب گئے.
جی.
تو الدولت المکیہ وہیں تصنیف فرمائی.
بالکل.
اور الدولت المکیہ وہ کتاب ہے, موضوع طویل ہو جائے گا, میں اس لیے زیادہ عرض نہیں کروں گا اس پر, کہ جب نوٹ نیا ایجاد ہوا تو علماء مخمصے کا شکار ہوئے، فقہاء عصر کے سامنے ایک بہت دقیق مسئلہ سامنے آیا، اس کے احکام کیا ہوں گے؟ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولین فرد ہیں جنہوں نے اس مسئلے پر سیر حاصل اور نتیجہ خیز گفتگو فرمائی.
بالکل،
ہر گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہوتی.
صحیح فرما، اور اسی کے اس میں کفل الفقیح الفاہم،
جی ہاں،
یہ معرض وجود میں آیا.
معرض وجود میں آیا. ابھی کچھ دن پہلے اردن سے کسی صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے.
اچھا،
مطلب ایک پروفیسر ہیں اردن کی یونیورسٹی کے، میں نے نیٹ پر پڑھا وہ رسالہ، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو انہوں نے کفل الفقیح الفاہم کو پڑھا.
اچھا،
اقتصادیات کے وہ استاد ہیں. پڑھ کر حیران ہوئے اور اپنے مقدمے میں انہوں نے حیرانی کی وجوہات لکھی کہ یہ جو فلاں ملک میں 1980 میں سیمینار ہوا کہ کرنسی کی حیثیت کیا ہے، اور وہ جو فلاں ملک کے علماء اکٹھے ہوئے 1960 میں اور انہوں نے اس بات پر گفتگو کی کرنسی کی حیثیت کیا ہے، آج سے 80-90 سال پہلے تو یہ حیثیت بیان ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے. پھر یہ تحقیقات کس لیے؟ یہ اس وقت ایک معاصر جارڈن کے ایک عالم دین ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ یہ لکھ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو قد ہے، آپ کا جو علمی مقام ہے، بہت اعلیٰ اور عرفا ہے، اور وقت کے آپ امام ہیں.
بالکل، نہ صرف ہند میں بلکہ عرب میں، افریقہ میں، یعنی یوں کہا جائے کہ پوری دنیا پر آپ کا سکہ محیط ہے.
جس سمت آ گئے ہو
سکے
بٹھا دیے ہیں.
سبحان اللہ.
اب آتے ہیں تصوف کی طرف. جو علم تصوف ہے، خود اس علم کی مختلف جہتیں اور مختلف شاخیں ہیں. اگر جہتوں کی بات کی جائے تو تصوف کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے نظریاتی پہلو، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا تھوڑے دنوں پہلے، ایک صاحب تھے وہ تصوف کے نام سے بڑے مشہور ہیں.
اچھا،
داڑھی نہیں رکھتے، وہ سگریٹ کے کش مارتے ہوئے جو ہے وہ تصوف بیان کرتے ہیں. ان سے کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ آپ داڑھی نہیں رکھتے، تو وہ آئیں بائیں شائیں، یہاں کی وہاں کی وہاں کی یہاں کی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا درس دے رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری صورت تھی اس صورت کی اتباع کرنے کے بجائے، جو آپ کا ایک عمل تھا داڑھی مبارک رکھنا، اس کی عمل اتباع کرنے کے بجائے آئیں بائیں شائیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل گئے، تو یہ کیسا تصوف ہے؟
صحیح.
تو اس راہ کے اندر بڑا بگاڑ ہے.
بالکل،
بہت فساد ہے.
صحیح.
اور ایسا ایسا فساد گزرا ہے کہ آپ تلبیس ابلیس اگر پڑھیں تو ایسا لگے گا کہ صوفیہ کا رد ہو رہا ہے.
اچھا.
اور مذمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کتاب میں، لیکن وہ رد اصل میں ہر صوفی کا نہیں ہے. یعنی اس فیلڈ کے اندر کیا ہوا کہ ایک تو ہے نیک نامی ہے.
جی، بہت جلدی نیک نامی مل جاتی ہے.
نیک نامی ملتی ہے.
آج کل میڈیا کا دور ہے تو زیادہ جلدی فیم مل جاتا ہے. جی. لوگ چاہتے ہیں یہ سیڑھی پکڑ لو.
تو میں پیچھے جانا چاہ رہا ہوں کہ جو صدیاں گزری ہیں زمانے قدیم کی، تو دو چیزیں ساتھ ساتھ چلی ہیں. ایک راہ اعتدال پر استقامت پذیر علماء، فقہا اور صوفیا، اور دوسرے وہ کہ جو راہ اعتدال سے ہٹ گئے، طرح طرح کی جو ہے وہ نظریاتی فساد کا وہ شکار ہوئے،
افراط و تفریط میں پڑ گئے، کوئی آگے بڑھ گیا کوئی پیچھے رہ گیا.
ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ کفر تک میں جا پڑے. اب دیکھیے وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے یہ علم تصوف میں گفتگو کیا جانے والا ایک نظریہ ہے. اگر وحدت الوجود کے نظریہ کو حقائق کے مطابق نہ مانا جائے تو تین صورتیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں. ایک صورت وہ ہے جو کفر پر مبنی ہے, واضح کفر پر مبنی ہے. دوسری صورت وہ ہے کہ جو گمراہی پر مبنی ہے. تیسری صورت وہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ وحدت الوجود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اللہ تبارک و تعالی کا جو وجود ہے وہ واحد ہے, وہ خود احد ہے. جب واحد اور احد کا نظریہ بیان کر دیا تو اس کے مقابلے میں جو نظریہ ہے وحدت الشہود کا وہ باطل ہو گیا.
صحیح.
وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز ہی خدا ہے. مطلب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود کی دلیل قرار دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اس کی صلاحیتیں, اس کا وجود, اس کا جسم, اس کے جسم میں کام کرنے والے اعضاء. جب بندہ اس میں غور و فکر کرے گا تو وہ انسان کا جو خالق ہے اس پر ایمان لائے گا, اس کا یقین اور مستحکم ہوگا.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے پوری کائنات ہے اور عالم کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے. یہ تو ہے حقیقت پر مبنی نظریہ.
ٹھیک.
اب کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ سبھی خدا ہیں, وحدت الشہود ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
جی جی.
یہ کیا ہے؟ ایک نظریے کا فساد ہے, نظریے کا بگاڑ ہے. تو اس راہ کے اندر چھوٹے فساد بھی آتے رہے اور بڑے فساد بھی آتے رہے. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ ہے کہ جو اسلاف گزرے ہیں راہ اعتدال پر, اشاعرہ ماتوریدیہ کے منہج اور مذہب اور مسلک پر, آپ انہی کی تعلیمات کے علم بردار ہیں.
سبحان اللہ.
آپ جو دین اسلام کی سرحدیں ہیں, نظریاتی سرحدیں, اس کے محافظ ہیں اور اپنے قلم کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں. اگر اعتراض علم فلسفہ کے تعلق سے آتا ہے, یعنی ایک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک پہچان ہے ایک صوفی ہونا. اپراہ سلوک کے بہت بڑے امام ہیں.
بے شک.
علم باطنیات جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ آپ کا خاصہ ہے, اس کی مہارت, مطلب اپنے زمانے کے ایک امام تھے اس فن کے اندر. امام غزالی کا نام لیا جائے تو وہ احیاء العلوم کی طرف جو ہے وہ ذہن سبقت کرتا ہے.
بالکل.
حالانکہ امام غزالی علیہ رحمہ جو ہیں صرف ایک صوفی بزرگ نہیں ہے.
صحیح.
آپ کی پہچان کا ایک دوسرا بڑا اور نمایاں جو پہلو ہے وہ ہے ایک متکلم, یعنی علم کلام, علم عقائد کا ماہر ہونا.
اچھا.
آپ نے بہت سارے رسائل علم عقائد پر تصنیف فرمائے, الاقتصاد بالخصوص تصنیف فرمایا.
چھپا ہوا پہلو کیوں ہے؟
چونکہ یہ عوامی پہلو نہیں ہے, علماء کو پتا ہے.
صحیح.
اچھا. عوام کو نہیں پتا.
عوام میں تصوف ظاہر ہے, آپ کا مہلکات منجیات پر کلام کرنا ظاہر ہے.
جی.
علم اور علماء پر جو کلام ہے وہ ظاہر ہے, یعنی زیادہ تر جس کا تعلق باطن سے ہے.
مطلب جو مضامین عوام میں شائع اور ضائع ہوئے وہ مشہور ہوئے.
صحیح.
لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں, آج بھی پڑھی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے.
میں نے کچھ دن پہلے ایک سلسلہ کیا تھا واقع تصوف میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے تھا. تو امام غزالی علیہ رحمہ کا رسالہ الاقتصاد میں پڑھ کر آیا تھا.
اچھا.
کہ اس میں جو آباس کی گئی ہیں انہیں دیکھوں میں.
لیکن امام غزالی کی پہچان ایک صوفی بزرگ ہے,
یہ ایک مشہور پہچان ہے.
مشہور پہچان.
لیکن آپ نے فلاسفہ کے رد پر, یعنی جب اسلام کی تعلیمات کا نام لیا جائے گا تو اسلام کی بات جب بھی کی جائے گی تو پھر جو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں ان کی بات بھی کی جائے گی.
بالکل بالکل.
جب نظریات کی بات ہم کر رہے ہیں تو اسلامی جو سرحدیں ہیں, جو اسلامی نظریاتی سرحدیں ہیں, اس پر ہر دور میں جداگانہ طریقے کے حملے ہوتے رہے.
جی.
ہوا یہ کہ جب عباسی سلطنت کے اندر بیت الحکمت قائم کیا گیا بغداد میں, اور جو یونانی فلاسفر تھے ان کی کتابوں کو عربی میں چھپوایا گیا, ان کے چرچے ہوئے, ان کی باتیں پھیلیں اور ان کے دلائل جو ہے وہ سامنے آئے. وہ دلائل کیا تھے؟ وہ جو عقیدہ الوہیت ہے اس کی ایک اپنی تشریح کرتے تھے, مسلمان تو تھے نہیں. وہ جو ان کی عقل میں آیا, جو ان کی فکر میں آیا, اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ نظریات اور اعتقادات بنائے ہوئے تھے, اور ان نظریات کو لے کر جو علم بنا تھا اس کا نام تھا فلسفہ.
صحیح.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلسفے کے رد پر تہامت الفلاسفہ پوری کتاب لکھی.
اچھا.
اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, مطلب وہ پانچویں صدی کی بات ہے.
جی جی. امام غزالی کی.
امام غزالی علیہ الرحمہ کی. اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے دور میں نظر اور فکر کا اختلاف بڑھتے بڑھتے اور آگے آتے آتے وہ جو ایک پس منظر تھا فلاسفہ کا وہ اور زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا.
اچھا.
جیسے ڈارون کا نظریہ.
جی جی جی. کوئی نئے انداز میں تھیوریز
امام غزالی کے دور میں نہیں تھا.
اچھا. جی جی بالکل.
امام غزالی کے دور میں اتنا مشہور و معروف نہیں تھا.
ٹھیک.
آج ڈارون کا نظریہ اتنا مشہور ہے آج کے دور میں.
بالکل.
کہ غیر مسلم ممالک کے اندر پڑھنے والے بچے کو پہلے دن ہی سکھایا جاتا ہے. اور اساتذہ کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو بطور نظریہ نہیں پڑھانا, بطور سبق پڑھانا ہے.
بطور سبق.
کہ آپ کو یہ کانسیپٹ رکھنا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ نظریہ کیا ہے, کہ انسان جو ہے وہ کوئی کسی نے بنائے بنائے نہیں ہے, کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے معاذ اللہ, بلکہ ایک حادثہ ہوا تھا
بگ بینگ.
جی ہاں. حادثے کے نتیجے میں جو ہے وہ کائنات وجود میں آئی. پہلے انسان بندر تھا, پھر آہستہ 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 جو ہے وہ یہ انسان بن گیا,
ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے انسان بن گیا.
انسان بن گیا. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس طرح کے نظریات نے بڑا سر اٹھایا ہوا تھا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رد پر مستقل کتب تصنیف فرمائی. اور ایک عالم کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دلیل کا جواب دلیل سے دیتا ہے. وہ عالم ربانی جو ہے جب دلائل دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مکڑیوں کا جالا تھا, کوئی عمارت ہی نہیں تھی, تو پاش پاش ہو گئی
واہ
لمحے میں. تو یہ ہوتا ہے اصل کام. تو علم تصوف کے اندر بھی بہت سارے بگاڑ تھے, بہت سارے بگاڑ تھے, میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. تو نظریاتی طور پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, اپنے قلم سے جہاد کیا, دلائل لکھے, کتابیں لکھیں, رسائل لکھے, اور جو ائمہ کی, اکابرین کی, اسلاف کی تعلیمات تھیں انہیں باقی رکھا, کہیں بھی ان پر آنچ نہیں آنے دی.
صحیح.
تو یہ ہے اس فن کے اندر آپ کے امام ہونے کا پہلو, اس فن کے آپ کس طریقے سے امام ہیں.
کہ نہ صرف آپ نے اس کو آگے بڑھایا,
جی,
اس کی مزید شاخوں کو بنایا, بلکہ اس کے جو اس کے اوپر حملے ہو رہے تھے, جو اس پر معاملات دشمن لا رہے تھے, اسے بھی ختم کیا.
ختم کیا
ماشاءاللہ.
اور دوسرا پہلو ہے عملی پہلو,
نظریاتی کے بعد عملی پہلو.
عملی پہلو. تیسرا ہے علمی پہلو.
جی جی بالکل.
اب عملی پہلو کیا ہے کہ آپ خود ایک ولی کامل ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں.
بالکل.
اور کیسے متقی اور پرہیزگار ہیں؟ آپ کی عمر 22 سال کی تھی, اور 1294 سن ہجری آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان بہت بڑے مفتی تھے. آپ کو لے کر مہریرہ شریف حاضر ہوئے اور اپنے وقت کے عظیم پیشوا سیدنا آل رسول مہریروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور انہیں اپنا مرید بنا لیں. 22 سال آپ کی عمر ہے, انہوں نے مرید بنا لیا. مرید بنانے کے بعد خلافت سے نواز دیا,
ہاتھوں ہاتھ.
ان کے صاحبزادے سیدنا ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے. فرمایا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس بارگاہ میں جو بھی آیا ہے اسے ریاضتیں کروائی گئی ہیں, مجاہدات کروائے گئے ہیں, اس کے بعد کہیں جا کر اسے خلافت دی گئی ہے. آج میں ایک بالکل الگ منظر دیکھ رہا ہوں. تو ان کے والد ماجد نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے. جب کوئی اس حالت میں آتا ہے کہ اس کا دل زنگ آلود اور میلا ہوتا ہے تو اسے جو ایک اضافی ریاضتیں اور اضافی عبادتیں ہیں اور ایک اضافی مجاہدات ہیں اس سے گزارا جاتا ہے, لیکن جو صاف ستھرا مصفہ اور مزکا قلب لے کر آئے تو میں اسے اور کیا صاف کروں گا.
اللہ ہو,
یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے دن کی کیفیت ہے.
پیر کی بارگاہ سے ان کی صفائی کا بیان پہلے دن سے ہو رہا ہے, یہ صاف مرید ہے.
پھر کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا آل رسول مہریروی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں متفکر تھا اور سوچا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں گا اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا لے کر آئے ہو تو میں کیا کہوں گا. لیکن اب یہ فکر کچھ کم ہو گئی ہے, مجھ سے پوچھا گیا تو میں عرض کر دوں گا اے مولا کریم احمد رضا کو لے کر آیا ہوں.
اللہ ہو اللہ ہو,
سبحان اللہ. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پہچان گئی تھیں کہ یہ کتنی عظیم ہستی جو ہے آج ان کے آستانے پر آئی ہیں اور دین کی کتنی منفیت ان سے وابستہ ہے. وہ کہتا نا موت العالمی موت العالم, تو وہ تو اعلی حضرت علیہ رحمہ تو
بالکل
کہ جو عالم کو اور زمانے کو جو ہے وہ سرا فرما رہے ہیں,
بالکل
فیضیاب فرما رہے ہیں. تو ان کے پیر و مرشد نے کوئی بطور کہاوت یہ بات تھوڑی کہی ہے, بطور ضرب الامثال کے تھوڑی کہی ہے, بلکہ یہ بات حقیقت پر مبنی تھی. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فیض لوگوں کو ملا, جو دین کو فائدہ پہنچا, جو ایک عالم ربانی کا حقیقی مقصد ہوتا ہے کہ وہ دین کو جو ہے وہ تقویت پہنچاتا ہے اور اسے جو ہے مضبوط کرتا ہے, وہ ذات جب ان کے سامنے تھی تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی.
اور یہاں پر اگر یہ بھی دیکھا جائے ان کے پیر صاحب کی نظر کتنی اعلیٰ تھی کہ وہ 22 سالہ نوجوان کو پڑھ لیا کہ ابھی اس کی زندگی کے کئی ماہوں سال باقی ہیں, لیکن اس سے جو منفعت ہے وہ بھی دیکھ لی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اگر دیکھا جائے کہ پہلے ہی دن پیر صاحب نے یہ خلعتیں دے دی, اور آپ کا ادب آپ کا انداز جب مہراڑا شریف حاضر ہوتے ہیں تو جوتے تک نہ پہنتے, تو یہ ادب
ایک اپنا انداز ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا پہلو ہے عملی پہلو,
یہ عمل میں بھی داخل ہے نا, جوتے تک نہ پہننا.
اب عملی پہلو میں ایک تو چیز یہ آ جاتی ہے تصوف و طریقت کے تعلق سے کہ آپ خود ایک بہت بڑے پیشوا ہیں سلسلہ قادریہ عالیہ کے, بہت عظیم پیشوا ہیں. اتنے عظیم پیشوا ہیں کہ بلا مبالغہ درجنوں درجنوں آپ کے خلفاء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. سلسلہ قادریہ کے تعلق سے آپ کے فیضان کی کیا تفصیل ہے, یہ ایک آپ کا عملی پہلو ہے.
صحیح.
پھر آپ کے جو ذاتی اوصاف ہیں, جو تعلیمات تصوف ہیں, اس کے تعلق سے کیسے تھے, آپ کا تقویٰ آپ کا زہد آپ کا ادب آپ کی تعظیم, آپ کا جو ہے وہ علماء سے روابط، دنیا بھر سے روابط، تو عملی جو پہلو ہے یہ بہت بہت وسیع ہے، اور سوان عمری میں تقریباً یہی بیان کیا جاتا ہے.
جی جی.
لیکن آج میرا یہ موضوع نہیں ہے.
اچھا.
میرا موضوع ہے علمی پہلو، علم تصوف. کہ ہم نے تین چیزیں، تین تقسیم کی.
جی. نظریات
پہلو،
عملی اور علمی.
عملی پہلو اور علمی پہلو. یعنی عملی پہلو تو بارہا بیان ہوتا ہے، یعنی آپ اعلی حضرت کا عشق رسول لیں گے تب بھی وہ پہلو آئے گا، زہد و تقویٰ کو لیں گے تب بھی وہ پہلو آئے گا.
بالکل.
کسی نہ کسی موضوع کے ضمن میں بیان ہو ہی رہا ہوتا ہے. اصل جو مطلب ایک عالم دین اپنے علم سے دین کو نفع پہنچاتا ہے، اس کی خدمت کرنے کا کیا انداز ہوتا ہے کہ وہ دلائل سے جو ہے وہ علم سے، علم کے پھیلانے سے، علم کے سکھانے سے نفع پہنچاتا ہے. تو اب ایک تو ہے اس طریقے سے نفع پہنچانا، اور ایک جہت ہے جہاں اعتراضات ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ان کا جواب دینا. تو یہ دونوں جہتیں جو ہیں اس فیلڈ میں، صرف میں کسی اور علم کی بات نہیں کر رہا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کتابیں چھوڑی ہیں وہ 70 سے زائد علوم اور فنون میں چھوڑی ہیں.
ماشاءاللہ.
کوئی ایک یا دو علم کی بات ہم نہیں کر رہے.
جی جی.
ہم اعلی حضرت علیہ رحمت نے تو 70 سے زیادہ علوم و فنون کی کتابیں چھوڑی ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع ہے صرف اور صرف تصوف و طریقت.
صحیح.
اس کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خدمات انجام دی، اور آپ کی ان آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں.
صحیح.
اس پر ہم کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے اللہ نے چاہا تو. دیکھیے، جیسا کہ شروع میں گفتگو چلی، تصوف کا جب بھی ذکر آتا ہے تو معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں.
جی.
ایک وہ ہیں جو واقعی اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اور اللہ والے ہونے کی پہچان کیا ہے کہ وہ آمنا و صدقنا کا منہج اور طریقہ رکھتے ہیں. صوفیہ سے، اکابرین سے جو کچھ تعلیمات انہیں ملتی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. دوسرا ہے نفس پرست یا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا گروہ.
صحیح.
وہ کہتے ہیں نا، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں.
کہ
وہ جہاں پستا ہے وہ پہلا نعرہ مارتا ہے کہ مولوی نے سکھایا ہوگا آپ کو، اس کے قریب مت جانا، تو ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ علم حقیقت ہے، وہ علم شریعت ہے، یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے.
راہوں کو جدا کر کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں.
راہوں کو کیا جدا کرتے ہیں؟ وہ اپنی راہ نکالتے ہیں،
اپنی راہ نکالتے ہیں، حالانکہ راہ جدا ہے ہی نہیں.
وہ اگر رات میں کھڑے ہوں گے تو وہ دن ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، دن میں کھڑے ہوں گے تو اس کو رات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اور لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، طرح طرح کے ان کے پاس جو ہے وہ بہکانے کے طریقے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے صرف عملیت کا پہلو، کہ ایک شخص ہے وہ بے عمل ہے، چلو ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے بے عمل ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی بے عملی کو دلائل سے ثابت کرنا شروع کر دے تو اب یہ صرف دال نہیں ہے، یہ مدل ہے، یہ گمراہ گر ہے. یہ خود بھی بگڑا ہوا ہے، فساد رکھتا ہے، اور معاشرے میں بھی فساد پیدا کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک ہے.
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک استفتا پیش ہوتا ہے، فتاوی رضیہ شریف 21 جلد میں موجود ہے.
سوال پیش ہوتا ہے
کہ حضور، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت جو ہے اور چیز ہے، اور جو طریقت ہے یہ اور چیز ہے. شریعت پہ چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، طریقت پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرح کے جو ہے مضامین کو لے کر ایک سوال پیش ہوا. اب چونکہ سوال کے پیچھے لاجک تھی، منطق تھی، دلائل تھے، تو اس کو جو ہے وہ ٹالا بھی جا سکتا تھا، ڈانٹا بھی جا سکتا تھا کیا سوال لے کر آ گئے ہو. لیکن میں نے عرض کیا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدبر ہے, مفکر ہے,
بالکل,
اور حکیم ہے, مصلح امت ہے. وہ اس سوال کے پس منظر میں جو ہنڈیا میں ابال آیا ہوا تھا اس کو محسوس فرما رہے تھے کہ سوال یہ ایک سوال کسی ایک فرد کا نہیں ہے, یہ سوال بہت بڑا فتنہ بنے گا.
صحیح.
اور جہاں جہاں غفلت طاری ہوگی وہاں یہی نعرہ مارا جائے گا. اب دیکھیے ہم زیادہ دور نہیں جاتے,
جی
ماضی میں نہیں جاتے. آپ آج ہر بڑی گدی کو دیکھ لیں, ان کے اکابرین کیا تھے, ان کے اکابرین آپ کو اپنے وقت کے جید علماء ملیں گے,
بے شک, صحیح فرما,
علوم و فنون پر دسترس رکھنے والے ملیں گے,
بالکل,
ان کے اکابرین آپ کو اپنے وقت کے عابد و زاہد ملیں گے. لیکن اولاد نے کیا کیا, صرف پیسہ بنانے کے چکر میں, نہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہ وہ جو ہے وہ جو ان کے پیچھے آنے والے آئے, نہ انہیں دین کی کوئی تعلیمات ہیں, نہ کوئی شریعت کی تعلیمات ہیں, ممکن ہے نماز بھی پڑھنا نہ آتی ہو.
اس راہ کو چھوڑ دیا جس پر ان کے بڑے چلے تھے.
بس وہ اب ان کے پاس طریقت تو ہے نہیں,
پھر کوئی بہانہ چاہیے,
کوئی کہے کہ آپ کے پاس طریقت نہیں ہے, آپ تو جو ہے وہ سلسلے کی شرائط نہیں پائی جاتی, پیر بننے کی شرائط نہیں پائی جاتی. اب وہ کہیں گے کہاں لکھا ہوا جناب, کہیں گے بھائی شریعت کی تعلیمات ہیں,
جی,
کہ جو پیر ہوتا ہے وہ ہادی ہوتا ہے,
بالکل,
اس کا فاسق نہ ہونا ضروری ہے. آپ تو شرابیں پیتے ہو, آپ تو اعلانیہ فسق کرتے ہو, آپ تو مجرے کرواتے ہو, آپ کس طرح پیر بن سکتے ہو؟ پیر تو ہادی ہوتا ہے,
مرشد ہوتا ہے, ہادی ہوتا ہے,
مطلب کہ وہ نیابت کرتے ہوئے امین شریعت بنتے ہوئے شریعت کی تعلیمات کو آگے بڑھاتا ہے, تو آپ کیسے جو ہے وہ ہادی بن سکتے ہو؟ تو وہ یہی کہے گا کہاں لکھا ہوا ہے, میں نہیں مانتا, اس کی تو گدی جا رہی ہے. تو جب یہ سلسلہ ہے نا, بندہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائے تو پھر وہ یہی باتیں کرے گا. اور آپ دیکھ لیں, حال دیکھ لیں, کتنا عجیب حال ہے.
جی جی صحیح فرما,
مطلب بزرگوں کے ناموں پر جو ہے وہ مزاروں پر کتے ناچتے ہیں, کتے جو لڑائے جاتے ہیں, مرغے لڑائے جاتے ہیں, مجرے کروائے جاتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. اور کون کروا رہا ہے؟ انہی صوفیاء کی اولاد میں سے آگے جو ناخلف آئے ہیں یہ کروا رہے ہیں.
اکثر ایسا ہے,
اکثر جگہوں پر ایسا ہے.
جی جی,
جو پاکستان کی صورتحال ہے,
جی جی,
وہاں ایسا ہی ہے. اور بدنام ہو رہے ہیں ان کے آبا و اجداد کہ ان کی تعلیمات غلط تھیں. ایسا ہرگز نہیں ہے, ان کی تعلیمات برحق تھیں,
بالکل,
لیکن انہوں نے غلط کیا. تو یہ جو ایک سوچ آج کسی سے بات کی جائے اور ملے گی سننے کو, یہ سوچ ایک بڑی مدلل سوچ ہے, اس کے پیچھے بڑے جو نا وہ لپا پوتی ہے,
بالکل, ایک طبقے کی ایک نمائندگی کرتی ہے سوچ.
اب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں مقال العرفاء ایک رسالہ تصنیف فرمایا,
ماشاء
اللہ. اور مقال العرفاء کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن آیات, احادیث ذکر فرمائی, اور اس کے بعد درجنوں صوفیہ, کون سے صوفیہ, کچھ نام لکھے ہیں میں نے, حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
سبحان اللہ,
سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سیدنا ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
سلطان العارفین
سیدنا حارب محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سیدنا جعفر خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیخ شہاب الدین سہروردی, ابن عربی, امام غزالی, عبد الوہاب شاہرانی, علامہ عبد الغنی نابلوسی علیہم الرحمہ, حضرت مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, درجنوں صوفیاء کے اقوال ان کی کتابوں سے نقل فرمائے. یہ پورا ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے, یہ ایک رسالہ,
مقال العرفاء,
مقال العرفاء. کہ ہمارے صوفیہ کا منج کیا تھا، انہوں نے کس چیز کو کامیابی قرار دیا. وہ تو واضح الفاظ میں کہتے رہے خبردار شریعت پر عمل نہیں کیا تو کوئی کامیابی نہیں ملے گی.
صحیح.
اگر تم نے فقہ نہیں سیکھی تو تم تصوف نہیں سیکھ سکتے. اگر تم نے دین کی تعلیم نہیں لی تو تم مرشد نہیں بن سکتے. یہ اتنے اقابر اجلہ اور شیخ و شیوخ، یہ اتنے بڑی بڑی ہستیاں یہ فرما رہی ہیں. تو جو یہ کہے کہ میں ان کا جو ہے وہ خادم ہوں، ان کا جو ہے وہ غلام ہوں، اور میں ان کی تعلیمات پھیلا رہا ہوں، تو وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ ان کی تعلیمات تو کچھ اور ہیں اور تمہارے جو نظریات ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو یہ ایک علمی پہلو ہے اس علم اور اس فن کی خدمت کا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقال العرفاء تصنیف فرما کر ان کے باطل دلائل کا کلا کما فرمایا. پھر اسی راہ کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ عجائبات ہیں، خرافات ہیں. اس میں سے ایک پہلو ہے، اب سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ سجدہ ہے جس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے، سامنے والے کو معبود سمجھ کر یعنی خدا سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ ہے سجدہ عبادت. اور سجدہ عبادت بلا شبہ کفر ہے، شرک ہے، اس میں کوئی مطلب کہ کلام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن سجدے کی ایک اور بھی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی.
سجدہ تحیت، سجدہ تعظیمی
پچھلی امت میں جائز تھا، سجدہ تعظیمی.
جی،
اگر اس کا انکار کرو گے تو ان آیات کا کیا جواب دو گے؟ کہ قرآن کریم فرقان حمید میں جب فرمایا گیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں،
اسجدوا لآدم،
جی وہ کون سا سجدہ تھا؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا، احترامن سجدہ کرنا تھا. لیکن اس امت میں وہ حکم نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اس امت میں روا ہی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا، حرام قرار دیا گیا سجدہ کرنا. اب بعض جوہلا جو ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں، کہ نہیں جی ان کے نفس خوش ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں ان کے سامنے جھکیں اور یہ خوش ہوں گے.
صحیح،
تو وہ کیوں اس کو منع کریں گے؟ تو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد آیات، 40 احادیث اور 150 کے قریب فقہی نصوص اور جزیات کے ذریعے اپنے رسالے الضبطۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ تصنیف فرمائی اور مدلل کلام کیا. اور یہ وہ پہلو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے موحد ہیں، اتنے بڑے اہل توحید سے ہیں کہ جو سجدہ تعظیمی کے بھی خلاف کتاب لکھ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اور کوئی یہ کہے کہ آپ نے شرک پھیلایا معاذ
اللہ،
تو اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا؟
بے شک بے شک.
پھر باعتبار اس علم اور فن کے ماہر ہونے کے آپ سے بہت سارے عارفانہ سوالات پوچھے جاتے، دقیق باتیں پوچھی جاتی، دقیق بحثیں پوچھی جاتی. جیسے وہ ایک سوال آپ سے پوچھا گیا کہ کسی مجلس کی دعوت دی گئی کہ وہاں خضر علیہ السلام آتے ہیں اور نالین کی، اس مجلس میں نالین کی نگہبانی کرتے ہیں، فتاوی رضی اللہ شریف میں موجود ہے. تو کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تو اہانت ہے، گستاخی ہے. ایک نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ مجلس میں نالین کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی اس سے ایک مفہوم تو یہ جا رہا ہے نا کہ جو لوگ وہاں جمع ہوں گے اور ان کی جوتیاں پڑی ہوں گی وہ ان کی حفاظت کریں گے. تو یہ تو توہین ہے. یہ آپ سے سوال پوچھا گیا. اب یہ جو علم ہے نا، یہ علم چلتا ہے سینہ بسینہ، اور بڑے ہی اس کے اندر رموز ہیں، اسرار ہیں. تو جیسا کہ شیخ ابن عربی محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ علماء کہا کرتے تھے، اذا دخل سین فی شین ظہر قبر محی الدین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو اس وقت امام ابن عربی محی الدین رحمۃ اللہ تعالی کی قبر ظاہر ہوگی.
اچھا، اس کا کیا
ان کی قبر جو ہے وہ مخفی تھے لوگوں سے.
اچھا،
اس کا کیا مطلب ہے؟ کون تعبیر کرے گا؟
واہ،
جو اہل عرفان سے ہوگا اور اس راہ کے جو رموز اور اسرار جانتا ہوگا وہ تعبیر کرے گا. تو اس کی تعبیر پھر علماء نے یہ بیان کی کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک بادشاہ تھا سلطان سلیم، جب اس نے ملک شام فتح کیا تو آپ کی قبر جو ہے وہ ظاہر ہوئی.
اللہ،
اذا دخل سین فی شین ظہر قبر محی الدین.
اللہ، یہ سینہ بسینہ یہ علم یہ لوگوں آگے پہنچا قابرین تک. بالکل، یہ کتابوں والی بات نہیں،
کتاب والی بات نہیں. تو اب ایک سوال ہوا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ خضر جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی ہی کا نام ہے. فرمایا جس طرح غوث، کتب، ابدال جو ہیں یہ مراتب ہیں، اوتاد، ابدال، مراتب ہیں، یہ اسی طریقے سے اولیاء کے ایک مرتبے کا نام ہے خضر. جس طرح کتب ہوتا ہے ایک علاقے پر وہ فائز کیا جاتا ہے، مطلب ایک روحانی دنیا ہے، اس کی ایک سلطنت ہوتی ہے. غوث جو ہے اپنے وقت کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ غوث سے نیچے کا درجہ ہے یہ خضر ہونا.
اچھا،
تو خضر ولایت کے ایک مرتبے کا بھی نام ہے، تو ان کی یہ مراد ہو سکتی ہے کہ ان بزرگ علیہ الرحمان نے جو کلام فرمایا ان کی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. پھر فرمایا اور حوالوں کے ساتھ فرمایا کہ نالین جو ہے صرف جوتیوں کو نہیں کہتے، اگر حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ مراد لیے جائیں تو نالین صرف جوتیوں کو نہیں کہتے. وہ جو آیت مبارکہ نا اخلاء نالین والی جو آیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرمایا گیا کہ اپنی جوتیاں اتار لیجئے، ایک ظاہر معنی اس کا یہ ہے.
جی جی،
لیکن علماء نے ایک اس کا معنی یہ بھی کیا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر نشاپوری کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک معنی یہ بھی کیا کہ جو عالم کائنات ہے اس کو پیچھے چھوڑائیے.
اچھا،
جو دنیا ہے، جو آسمان ہے، جو زمین ہے، تو فرمایا کہ نالین سے مراد آسمان و زمین بھی لیا جاتا ہے. نالین تو ایک لفظ ہے نا.
اچھا اچھا،
اس کا ایک معنی
تسنیہ کا لفظ،
ایک معنی جوتی ہے.
اچھا،
لیکن دوسرا معنی ہے اس کا
آسمان و زمین.
اہل تصوف کی جو آپس کی زبان ہے اور محاورات ہیں، انہوں نے کتابوں میں جو گفتگو کی ہے اس میں آسمان و زمین کو بھی کہا جاتا ہے.
صحیح،
کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف جو آپ نے نالین شریف پہنے ہوئے تھے وہ اتارنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا.
اچھا،
بلکہ اس طرح ہم نماز پڑھنے جب جاتے ہیں تو ہم تکبیر کہتے ہیں. تکبیر کا فلسفہ کیا ہے؟ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اپنے آپ کو یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ دنیا اور مافیہ میرے لیے حرام ہو چکی ہے، میں سب کو بھول چکا ہوں، سب میرے لیے اب غیر متعلق ہے، اب میں نماز میں ہوں.
صحیح،
تو فرمایا جب اس کا معنی دنیا اور مطلب زمین اور آسمان لیں گے تو پھر اس بات میں کیا بعید ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زمین و آسمان کی نگہبانی فرمائے.
سبحان اللہ، اس کا دوسرا پہلو نکال کر ادب کو بھی باقی رکھا اور اس کی گتھی بھی سلجھا دی.
گتھی بھی سلجھائی اور حقائق بھی باقی رکھے. مطلب علم اور فن اور سینہ، علم و فن اور عرفانیت، عرفان سے موجزن ہونا، اس کا کیا معنی ہے کہ صرف یہ دو چار باتیں جاننے والے نہیں تھے، عالم ربانی تھے. اسی طریقے سے ایک موقع پر کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کیے گئے، بڑے ہی جو ہے وہ بہت دقیق قسم کے اشعار تھے، اور ان کا معنی سمجھنا، ان کا درست محمل بتانا ہر آدمی کا کام نہیں تھا.
صحیح.
خود مقدمے میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے سامنے پیش کیے گئے اور میں اس فن کا ماہر بھی نہیں، آج ہی فرماتے ہیں، لیکن اشارہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس تمام کا تعلق جو ہے وہ علم تصوف سے ہے، اور وہ جانے بغیر ان اشعار کی تشریح نہیں کی جا سکتی. تو ان اشعار کا اپنے معنی، محمل، مطالب واضح فرمائے، جس طرح یہ واقعہ میں نے عرض کیا، اسی طریقے سے جو نا ہر شعر اتنے ہی مشکل معنی پر مشتمل تھا. اور کشف حقائق و اسرار و دقائق جلد 26 میں اس عنوان سے پورا ایک رسالہ موجود ہے علم تصوف کے تعلق سے. اب کوئی شخص ان باتوں کا جاننے والا نہ ہو، کیا ہوگا؟
صحیح.
وہ ہر چیز کو پھر فساد پر محمل کرے گا.
ٹھیک.
جو ایک علم روایات چلا آ رہا ہے اور جو ایک علم ہے اور جو حقائق ہیں وہ اس کی نظر میں نہیں ہو گئے تو وہ خطا کرے گا.
ٹھیک.
تو لیکن آپ چونکہ اس علم کے امام ہیں،
لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علم کے امام ہیں، اور آپ کی تو ہم کیا بات کریں، اس قدر گہرائی اور ایک ایک بات میں اس قدر جہتیں آپ نکال لیتے ہیں، تو کیا ہر پیر کے لیے، ہر صوفی کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ان سب باتوں کا جاننا چاہیے؟ کم از کم کچھ ایک ایسی بات بتا دیں، یا کوئی کچھ شرائط ہیں کہ بھائی یہ کم از کم ہوگی تو یہ پیر بن سکتا ہے، ہادی مرشد بن سکتا ہے، کہ بھائی یہ اتنا ہی ہو تو کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر جو ہو سونے پہ سہاگا.
دیکھیں ہم تو امام کی بات کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ آپ ان کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں نا.
امام کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی تعریف و توصیف صرف جو ہے وہ ہم لفظوں کا پل نہیں باندھ رہے،
جی
حقائق پر مشتمل بات کر رہے ہیں.
بالکل.
اور یہی آپ کے جو ہے نا وہ تصانیف ہیں. دنیا کی کتنی یونیورسٹیز میں آپ پر ڈاکٹریٹ ہو چکی ہے.
بالکل.
پی ایچ ڈیز ہو چکی ہے، مقالے لکھے جا چکے ہیں، اور خود یہ عنوان پورا ایک مستقل عنوان ہے.
ٹھیک ہے.
کوئی چاہے تو اس پر پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. پیر ہونے کے لیے جو بنیادی وہ ہیں، شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو مرشد ہے وہ اسے بنایا جائے گا، یعنی وہ بننے کا اہل ہے جو فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. نمبر دو، علم رکھتا ہو.
علم رکھتا ہو.
علم نہیں رکھتا ہوگا تو وہ حلال اور حرام کی پہچان ہی نہیں کر پائے گا، اپنے فرائض اور واجبات ادا ہی نہیں کر پائے گا. جب ایک شخص اپنے فرائض اور واجبات ادا نہیں کر پائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ فسق کی طرف جائے گا. وہ مطلب وہ لامحالہ فاسق ہوگا. پھر جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ متصل ہو.
ٹھیک ہے.
یعنی یہ علم ہے سینہ بہ سینہ چلنے والا. جو پیر ہے یا پیر اپنے آپ کو کہتا ہے اس سے یہ سوال ہوگا، کس جامع و شرائط پیر صاحب نے آپ کو خلافت دی ہے؟
اپنا نائب انہوں نے بنایا اسے؟
بنایا ہے نہیں. آج کل تو یہ ہوتا ہے کسی کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، نائب کسی کو بنایا نہیں ہوتا،
لوگ خود ہی بنا دیتے ہیں،
پیچھے سے وہ پیر بنا ہوتا ہے
یا خود وہ بن جاتا ہے. کیا لوگوں کا بنانا کافی ہوگا؟
یہ دیکھیے ایک سلسلہ ہے پورا، یہ ایک مذہبی معاملہ ہے.
جی.
تو مذہب کی تعلیمات جو کہتی ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، نہ یہ کہ لوگوں کے کہنے پر عمل کیا جائے.
ٹھیک ہے.
تو یوں جو ہے یہ مطلب کہ بنیادی طور پر شرائط ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو اصحاب طریقت ہوتے ہیں وہ اہل فراست ضرور ہوتے ہیں. وہ روایتوں میں آیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
واہ.
اس کی نظر اور ہوتی ہے. اس کی نظر عام نظر نہیں ہوتی. پھر آگے آ جائیے، ایک اس راہ کے اندر تصوف اور طریقت کی جو راہ ہے جہاں بہت ساری چیزوں میں غلو ہے، جیسے بد عملی میں غلو ہے، جہالت میں غلو ہے، یعنی ایک چیز کو علمی دلائل کے ساتھ مدلل کر کے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ وہ باطل ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک غلو یہ ہوتا ہے اور بالخصوص نیچے کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو پسند ہوتا ہے وہ اسے افضل اور افضل ترین, ٹھیک ہے, علم تصوف کی صوفیہ کی تعلیمات یہی ہیں, اپنے پیر کو جو روح زمین پر جو امتی زندہ ہیں ان میں سب سے افضل جانے. لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دیگر قابل احترام لائق تعظیم اور جامع و شرائط مشائق ہیں ان کی توہین کی جائے. توہین تو یوں سمجھیے آپ, عام آدمی کی بھی نہیں کی جائے گی.
جی جی,
توہین تو عام آدمی کی بھی نہیں کرنی ہے. ہاں, ہر ایک کو اس کے سٹیٹس کے مطابق ملنا ہے.
جی جی,
تعظیم کرنا اور ہے اور توہین کرنا اور ہے. یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں. بعض لوگ تعظیم نہ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ توہین بھی واجب ہو گئی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اب اس طرح کے معاملات میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ آپ کے سامنے جب اس طرح کے معاملات آئے, ایک نے کہا یہ افضل ہے, دوسرے نے کہا یہ افضل ہے, تو پھر آپ نے کیا سبق دیا؟ آپ نے کیا سکھایا؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کا یہ کہنا ہے کہ جو امام رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ افضل ہیں. اور بھی کئی جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے مبالغہ آرائی کر کے ایک سوال جو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا.
اور کس کے مقابلے میں افضل ہے؟
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں.
اچھا,
اب اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ رسالہ ہے یہ بزرگوں کا ادب سکھاتا ہے. اور یہ سکھاتا ہے کہ بزرگوں کا ادب کس طرح کرنا ہے اور ان کے متعلق کیا کس طرح سے سوچ رکھنی چاہیے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں کہ ایک کو افضل دوسرے کو مفضول کہنا اس نظریے سے کہ دوسرے کی تنقیس ہو تو ہرگز جائز نہیں ہے.
بے شک,
ہاں, افضل و مفضول کا سلسلہ چلتا ہے, لیکن توہین اور تنقیس کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہوتی. آپ ایک آیت تحریر فرماتے ہیں, قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء, فضل اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہے دے.
صحیح
فرمایا, اس سے دو باتیں سیکھنے کو ملی. ایک تو یہ کہ مقبولان بارگاہ احدیت میں اپنی طرف سے ایک کو افضل دوسرے کو مفضول نہ بتائے. فضل تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے.
صحیح,
اس نے کس کو فضل زیادہ دیا ہے ہمیں تھوڑی پتا ہے.
صحیح ہے,
ایک تو یہ ہے نا. دوسرا یہ کہ واضح ہے, دلائل اور قرائن سے واضح ہے, پھر انکار نہ کرے. انکار نہ کرے. تو فرمایا کہ جب دلیل مقبول سے افضلیت ثابت ہے تو پھر نفس کی خواہش, اپنا ذاتی علاقہ یا یوں کہ ایک عصبیت کی بنیاد پر ایک کو افضل دوسرے کو مفضول نہ کہے. پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا, جب یہ روزہ منورہ پر پہنچے ہیں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا, عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں دور ہوتا ہوں تو میری روح سلام کو حاضر ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو میں خود حاضر ہوا ہوں. مصافحہ فرما لیجیے.
اللہ اکبر.
تو قبر انور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید بیدا نکالا ہے اور مصافحہ فرمایا ہے.
سبحان اللہ, حضرت احمد کبیر رفائی سے
اتنی عظیم شخصیت ہے.
سبحان اللہ.
پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف کتابوں کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرف حاصل ہوا ہے
خط مصافحہ کرنے کیا. سبحان اللہ.
پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے تعلق سے, اور جب انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے, اس کے تعلق سے پوری ایک بحث بیان فرماتے ہیں. جو بھی مطلب کہ روح زمین کے اقابر علماء تھے ان کے حوالے دے دے کر بیان فرماتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ سیدنا احمد کبیر رفائع رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فرمایا کہ واقعی آپ کا قدم ہمارے کندھوں پر کیا سروں پر ہے.
سبحان اللہ.
پھر نصیحت ہم اس کلام فرماتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب فضیلت, فضائل اور محامد اور پھر ان کا ثبوت اور ان کے دلائل سب اس رسالے میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے ادب کے تعلق سے کیا روش اور رویہ ہونا چاہیے یہ بھی موجود ہے.
ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا کہ یہ افضل ہے, یہ مفضول ہے اور یہ بس یہ بات ہے, بلکہ پہلے ان کے فضائل تک بیان کر رہے ہیں.
بالکل.
ان کے فضائل بتائے, ان کے بارے میں ایک بہترین گفتگو کرنے کے بعد پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بھی شان بتائی
جی.
اور آخر میں ایک کنکلوژن نتیجہ دیا. یہ ایک اچھا انداز ہے جو ہر مبلغ کے لیے, ہر داعی کے لیے ہونا چاہیے.
شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی کتابوں میں تحریفات ہوئیں نو ڈاؤٹ.
اچھا.
اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15ویں یا 16ویں جلد میں ایک رسالہ لکھا ہے مختوم بہار کے نام سے, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بڑی طویل گفتگو فرمائی آپ نے کہ امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری فلاں فلاں کتاب میں جو ہے وہ تحریفیں ہوئی ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے. علماء ان کی کتابوں کے پڑھنے سے منع کرتے ہیں. اب
ان کی تحریف کو بھی اور واضح,
تحریف کے مراد یہ کہ تھا کچھ لکھ کچھ دیا گیا, بعد میں
تبدیلیاں کی گئیں.
تبدیلیاں کی گئیں. حضرت سیدنا ابن عربی شیخ محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں.
صحیح.
ان کی ہستی, ان کی ذات مبارکہ برکت کی جو ہے وہ منبع ہے. لیکن علماء ان کی کتابوں کے پڑھنے سے منع کرتے ہیں. ایک گروہ, اب دو گروہ ہوئے, علماء کی دو آرائی ہوئی. بعض نے کہا کہ نہیں, جو کتابوں میں ہم تو اس پر حکم لگائیں گے. دوسرا یہ نظریہ سامنے آیا کہ نہیں, ان کی یہ تعلیمات نہیں تھیں, یہ بات کی تحریف ہے اور ان کے ہم اثر لوگوں نے کہا. الغرض اب ان کے بارے میں کیا مطلب کہ انداز رہا امام اہل سنت کا. پھر ابن جوزی جو ہیں, امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں.
اچھا.
اب ان کا بھی ایک جو ہے وہ کچھ اختلاف رائے رہا. پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تابعی ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بہت بعد میں آئے ہیں.
جی جی.
بہت بعد میں آئے ہیں. یوں سمجھیے کہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کو لیتے ہوئے چلے جائیں تو آٹھویں پشت میں جا کے امام بخاری نکلتے ہیں.
اچھا.
یعنی شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد.
صحیح.
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں, محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا علمی مقام تھا آپ کا.
بے شک.
اور کوئی بعید نہیں کہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوں. بہت اونچا آپ کا علمی منصب تھا. لیکن ان کا ایک بہت سارے مسائل کے اندر, فقہی فروعی مسائل کے اندر اپنی ان کی ایک رائے تھی, اور وہ بخاری شریف میں جو ہے وہ بعد الناس کہہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایک علمی یوں سمجھیے کہ تعرض کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا.
حالانکہ ان کے راویوں میں امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد شامل ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے خاص شاگرد ہیں.
جی جی.
شیخ داؤد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے خاص شاگرد ہیں, جو 40 فقہا کی مجلس تھی, 40 افراد کی, جو امام اعظم کی ارد گرد بیٹھتی تھی اور جو آپ کہتے تھے وہ لکھتی تھی, اس میں سے اکثر محدثین تھے. انہیں سے حدیث جو ہے وہ آگے چلتے 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 امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچی. لیکن بہرحال ایک ان کا ایک مقام تھا, نو ڈاؤٹ. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی پر تان کرتے ہیں، تشنی کرتے ہیں، نہیں یہ تو امام اعظم پر اعتراض کر رہے ہیں. پھر اعتراض نہیں کر رہے، وہ اختلاف کر رہے ہیں. اعتراض اور چیز ہوتا ہے، اختلاف رائے اور چیز ہوتا ہے.
وہ اپنی رائے بتا رہے ہیں،
وہ اپنی رائے بتا رہے ہیں، اور وہ ان کا ایک مقام ہے، وہ کوئی اونے پونے نہیں ہے. وہ کوئی ٹیڑھی مشتید نہیں ہے، ایک عبقری شخصیت ہیں. حدیث رسول کا علم رکھنے والے ہیں، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد ہیں. تو اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، آپ کی تعلیمات میں کتنا اعتدال ہے. آپ فرماتے ہیں بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الاسنا سے. کہ فرق مراتب ہے، مطلب فرق مراتب ہے، پھر بھی معاویہ ہمارے سردار ہیں.
سبحان اللہ،
ہم بے ادب نہیں ہیں. ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امیر المومنین مانتے ہیں،
بالکل،
اور ان سے افضل مانتے ہیں.
بالکل.
تو خلاصہ یہ کہ افضل بلا شبہ امام اعظم ہیں، تابعی بھی ہیں وہ،
بالکل تابعی،
اور علمی جو مقام ہے وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن خبردار جو کسی نے مطلب کوئی اور کسی نے کچھ اور سوچا ہو تو یہ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا تصوف کے میدان میں ایک وہ ہے منہج اور طریقہ ہے کہ آپ ادب سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جب دو بڑوں کا معاملہ ہو تو کس طریقے سے پیش آنا ہے، اختلاف رائے کیسے کرنا ہے، اور اختلاف رائے کی حدود کیا ہوتی ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں. پھر اسی گفتگو میں آگے فرماتے ہیں یہی نسبت ہمارے نزدیک امام ابن الجوزی کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کو خاتم ولایت محمدیہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی سے ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی مقام اور مرتبہ ہے.
یعنی بہت سارے اختلافات کو آپ نے ایک ساتھ بیان کر دیا،
ایک طریقہ بیان کر دیا.
یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں،
اپنے اپنے جگہ پہ ان کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان فرما دیا.
اور بعض لوگ اس میں کسی ایک کی طرف جھک جاتے ہیں،
نہ یہاں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ غلو کیا اور نہ گھٹایا کسی کے مرتبے کو.
بالکل،
جو مرتبہ ہے اس کا اقرار کیا، ہاں اہل فضل سے ہیں، اہل علم سے ہیں، علماء ربانیین ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جو فی الوقت مفقود ہے. اب یہاں تو ایک ایک فروعی مسئلے کو لے کے الرحمٰن والحفیظ اکھڑا بنایا ہوتا ہے. مطلب جو علمی اور فروعی مسائل ہیں، ادب الاختلاف پورا ایک موضوع ہے. ادب کس طرح، مطلب اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، اس کے کیا آداب ہوتے ہیں، اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کیا منج ہوتا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے. آج جو ہے وہ استنجا کا معنی آتا نہیں اور کہتے ہیں جی امام اعظم کو کیا پتا حدیث کا. اچھا، وہ تابعی ہیں، وہ وہاں رہے ہیں یا 3000 صحابہ رہتے تھے اس شہر میں رہے ہیں، وہ جو ہے وہ صحابہ کے علم کے امین ہیں، ان کو حدیث کا نہیں پتا اور آج تمہیں حدیث کا پتا ہے. تم نے اگر اختلاف رائے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اختلاف رائے کریں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے والے آپ کے اوقات کتنی ہیں؟
صحیح فرمایا،
کس مطلب گنتی کے اندر ہو. تمہارا علم کتنا ہے، علم تفسیر تمہیں کتنا آتا ہے، علم حدیث کتنا آتا ہے. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں امام اعظم نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں،
استغفر،
بڑے فخر سے لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. میں نے کچھ دن پہلے ہی پڑھا، حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اسلوب پر سختی فرمائی. فرمایا یہ سوء ادب کا طریقہ ہے، کہ آپ کہیں کہ امام اعظم یہ فرماتے ہیں میں یہ فرماتا ہوں, بلکہ آپ اور الفاظوں کا چناؤ اچھے طریقے سے کریں, ایسے طریقے سے کریں جس میں سوئے ادب کا پہلو نہ ہو. اور یہ جو طریقہ ہے یہ بھی ایک خصوصیت ہے آپ کی تعلیمات کی, جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات, اس کی خصوصیت ہے. اچھا یہ تو اس جانب ہے کہ جناب جب لوگ مرتبے کو گھٹانے پر آ جاتے ہیں اور تنقیص پر آ جاتے ہیں, توہین پر آ جاتے ہیں, تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منہج اور ایک طریقہ دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آئیے آپ, حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے بارے میں پوچھا گیا, آپ کیا فرماتے ہیں؟
صحیح.
تو آپ نے فرمایا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام منصور نہیں ہے, منصور ان کے والد کا نام ہے, نام ہے حسین بن منصور حلاج. فرمایا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, عارف باللہ تھے, اور ان کی جو بہن تھی وہ ان سے زیادہ مقام میں بلند و بالا تھی.
صحیح.
تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آنکھ کھلی تو نہیں پایا, دل میں وسوسہ گزرا, کہاں گئی. اگلے دن ایسے ہی آنکھ بند کر کے لیٹ گئے کہ گمان ہو کہ سوئے ہوئے ہیں. دروازہ کھلا, بہن گھر سے باہر نکلی, جنگل بیابان کی طرف پہنچی, پیچھے پیچھے چل دیے کہ اب وہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئی. تو آسمان سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک یاقوت کا پیالہ برآمد ہوتا ہے اور اس میں ایک جام شیری ہے اور ایک یوں سمجھے کہ مشروب ہے, جنتی مشروب, اور ان کی بہن پینے لگتی ہے. یہ فوراً اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے, مطلب کہ سامنے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں تم اکیلے نہیں پیو گی, مجھے بھی دو.
ظاہر ہو گئے
جی, مجھے بھی دو, مطلب ایک ہرس تھی کہ یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, مجھے بھی دستیاب ہو. انہیں ملی تو انہوں نے منع کیا کہ اس کے پینے سے جو ہے وہ جو 14 طبق ہے وہ کچھ زیادہ روشن ہو جائیں گے. لیکن یہ اس میں تھے, ایک کیفیت میں تھے, پی لیا. جب پی لیا تو اب دنیا ہی کچھ اور ہو گئی, دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئے. اور اب ایک آواز آتی ہے, کون ہے جو ہماری راہ میں گردن کٹائے, کون ہے؟ تو یہ کہتے ہیں انل احق, میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں, میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں. لیکن وہ جنتی جو مشروب آیا تھا وہ ایسا اس کا ایک خمار تھا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا یہ کہہ رہے انل حق,
انل حق,
انل حق. اب امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ مرتد, کہ جو مسلمان کفر بکے وہ مرتد ہے. اور پھر مسند احمد کی ایک روایت نقل کی کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو فقتلو, ہو اسے قتل کر دو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو قتل کرنا غلط تھا, نہیں, شہادتیں موجود تھیں, ان کا ظاہر جو تھا وہ وہی تھا, لہذا جو اس وقت اس ریاست تھی اس نے جو ہے وہ فتویٰ لیا اور ریاست نے جو ہے وہ انہیں پھانسی پر چڑھایا, قتل کیا. تو نہ تو یہاں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلو کا شکار ہوئے ہیں کہ جو کہے کہ جی قتل کرنا ہی غلط ہے, بلکہ آپ نے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا دفاع فرمایا ہے اور جو تعلیمات ہیں وہ بیان فرمائی اس موقع پر. لیکن نہ ہی جو ہے آپ اس بات کا شکار ہوئے کہ شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں ان کی ہی تنقید کی جائے, ان کی توہین کی جائے, انہیں غلط سمجھا جائے. اب یہ بطور خاص ایک ایسا موضوع ہے کہ عوام میں اور جناب قلم کاروں میں اور جناب دانشوروں میں بڑا چلتا ہے, اور ہر ایک اس واقعے کو الگ الگ صورت میں بیان کر رہا ہوتا ہے. کوئی اس کو دلیل بنا کر بیان کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو مولویوں نے کیا کام کر دیا, اتنے بڑے جو ہے وہ اللہ کے ولی کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے تو ظالم لوگ ہیں ماذا اللہ سنا ماذا اللہ. کوئی کچھ اور بیان کر رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ اور بیان کر رہا ہوتا ہے, لیکن حقائق وہ ہیں جو میں نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فتاوی رضیہ شریف ہے اس سے بیان کیے.
ماشاء اللہ.
تو پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں,
سلسلہ جاری ہے, کچھ کالز بھی ہیں ہمارے پاس.
بس ایک بات
جی
بیان کرتا ہوں میں, پھر ختم کرتے ہیں. مطلب دو باتیں اس میں یہ ہیں, اسی طریقے سے آپ نے بیعت کی اہمیت پورا ایک رسالہ تصنیف فرمایا, نکاح السلافہ فی احکام البیع والخلافہ, بیعت والخلافہ, کہ بیعت ہوتی کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے. وہ مدلل دلائل دیے کہ جناب عقلیں حیران ہو جائیں پڑھ کر, فتح رضی شریف 21 جلد میں موجود ہیں.
اچھا.
فرمایا بیعت کا مقصد ایک برکت حاصل کرنا ہے. امام بخاری لکھ چکے, امام مسلم لکھ چکے, کتابیں موجود ہیں, لیکن آج بھی علماء سند حدیث لیتے ہیں جا کر, ہر ایک دوسرے بڑے عالم کے پاس جاتا ہے کہ جناب مجھے سند حدیث دیں تاکہ سینہ بہ سینہ بھی وہ روایتیں چلتی رہیں. تو فرمایا جس طرح اس کی ایک اہمیت ہے تو جو معرفت ہے وہ بھی سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے. تو ایک جو شیخ ہے وہ اپنے شیخ سے سینہ بہ سینہ معرفت حاصل کرتا ہے اور اپنے مریدوں میں تقسیم کرتا ہے. بہت سارے اور دلائل آپ نے دیے. پھر انہار الانوار رسالہ ہے آپ کا, انہار الانوار من یمی صلاۃ الاسرار, نماز غوثیہ پڑھنے کے بارے میں.
بالکل,
وہ ایک تصوفانہ کلام کیا آپ نے, اور اس کے وہ مطلب کہ تصوف کی کتابوں سے حقائق, جزیات, روایتیں, اور پھر سب سے اہم بات ضابطے. اس رسالے کے اندر اتنے عمدہ ضابطے بیان فرمائے ہیں. مثال کے طور پر آپ بات تو کہیں اور چل رہے ہیں, لیکن ضمن میں جو ضابطے بیان فرمائے ہیں کہ جو معمولات صوفیاں ہیں, جیسے تصور شیخ ہے, یا ایک وجد کی کیفیت ہے, یا اذکار کی ایک کیفیت ہے, بھائی ایک ذکر تو ہے بندہ جو ہے صرف دل میں پڑھ لے, تسبیح کو ہاتھ نہ لگائے, ایک ایک تسبیح لے کے پڑھنا, ایک ایک مطلب کہ پورا ایک جو ذکر کا طریقہ لکھا ہے کہ سانس کو یوں کھینچے, یوں ڈالے, یوں کرے. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ لکھتے ہیں اور ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں جس امر میں جمع عظیمت بس صدق ارادت کا اہتمام چاہتے ہیں, وہاں اس کے مناسب احوال و جوارے رکھے جاتے ہیں.
بڑی گہری بات ہے, اس کو اور واضح کریں.
صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسی کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے اعضاء کو اس کیفیت میں ڈھالتے ہیں. بہت ساری پھر مثالیں بیان فرمائیں.
اچھا,
پہلے دلائل بیان فرمائے پھر مثالیں بیان فرمائیں. دلائل فرمائے دیکھیں کہ جب نفی کا معاملہ آیا کہ نفی کرنی ہے جناب, کوئی بھی خدا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے, تو کلمہ شہادت کے ذریعے ہم شہادت دیتے ہیں, انگلی کو ہلاتے ہیں. پھر فرمایا کہ نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر چہرے پہ بھی ملتے ہیں. نظریہ کیا ہوتا ہے کہ دعا کے ذریعے برکتیں حاصل ہوئیں, اور اب یہ جو برکتیں ہیں یہ میں اپنے جسم پر لگا رہا ہوں. یہ ایک ثابت شدہ چیز ہے,
ایک تصور ہے.
پھر نماز استسقاء پڑھنا جو ہے, چادر کو الٹا کیا جاتا ہے اس کے اندر. پھر فرمایا کہ دعا میں اصل فعل ہے, جو بھی علامت ہے نیکی کی اس کو اختیار کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو جدید وہ ایک علم آیا ہے سامنے کہ جناب آپ آ جاؤ اور آ کے بس اکیلے بیٹھ جاؤ خاموشی سے, اور بس سوچ کو منتشر نہ کرو, ایک جیسا خیال کر لو, کوئی اسے مراقبے کا نام دیتا ہے, کوئی کچھ اور نام دیتا ہے, بہت سارے این جی اوز بھی کروا رہی ہیں اس طرح کی چیزیں. لیکن جب تصور شیخ کی بات چلی تو پھر اسی طرح کی دلائل سے آپ نے اپنے کلام کو مہیت فرمایا کہ یہ ایک صوفیہ کا ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے. میں ایک اور مثال آپ عرض کروں، اگر کلام مشکل ہو رہا ہو تو آسان ہو جائے گا. نعت پڑی جاتی ہے اور لوگ بھی نعت سنتے ہیں. امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشعار کے جو بھی مضامین ہوں گے اس کے مطابق آپ اپنے اعضاء کو ڈھالیں گے. مطلب کہیں اگر جو ہے وہ تعظیم کا معنی آیا تو آپ سر کو یوں جھکا لیں گے، یا انگوٹھے چومنا کیا ہے یہ بھی اظہار تعظیم ہے. مطلب کہیں جو ہے وہ دعائیہ اشعار ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا لیں گے، کہیں عظمت کا اظہار ہے تو آپ یوں اشارہ کر لیں گے. مدینہ منورہ میں ہم لوگ ایک محفل میں حاضر تھے، اپنے حافظ احسان بھی موجود تھے. میں نے ان کو اشارہ کیا، میں نے کہا صاحب ذرا اس بندے کو دیکھیں آپ. نعت پڑھی جا رہی تھی، وہی کیفیت، ایک عربی بزرگ تھے، وہی انداز، وہ سب بیٹھے ہوئے، اعضاء اور اشارے، اور مطلب ان کے اعضاء سے ادب جھلک رہا ہے، تعظیم جھلک رہی ہے، ان کے اعضاء سے خوشی اور خضوع جھلک رہا ہے. تو یہ ایک سبق ہے صوفیہ کا کہ جب کسی مجلس میں شریک ہوں، علم کی مجلس میں، قرآن و حدیث کی مجلس میں، صرف ایک یہ بھی ادب ہے ساکت ہو کر سنا جائے، اور جس طرح کا کلام ہے اس کے مطابق اعضاء کو ڈھالا جائے، یہ بھی ایک سبق ہے،
یہ بھی ایک طریقہ ہے،
یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اب تصوف کی بات چل رہی ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا جامع ضابطہ ہے جس سے ایک تو اس کے اندر معنویت ہے، دوسرا یہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علم اور فن کے اندر کتنی گہرائی تھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شریعت تو تصوف و طریقت تمام چیزوں کی جو تعلیمات ہیں، فرمایا ضابطہ کلیہ واجبات الحفظ یہ ہے کہ فعل فرائض و ترک محرمات کو ارضائے خلق پر مقدم رکھے.
سبحان اللہ.
یعنی جو فرائض ہیں دنیا چھوٹتی ہے چھوٹے، فرض پر عمل کرنا ہے. جو حرام باتیں ہیں دنیا کتنی کھینچتی ہے کھینچے، اس سے بچنا ہے،
اس کو ترک کر دینا،
ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے اس کو. کہ فعل فرائض و ترک محرمات کو ارضائے یعنی رضامندی ارضائے خلق پر مقدم رکھے. ان امور میں کسی کی مطلقاً پرواہ نہ کرے.
یہ ضابطہ کلیہ ہے،
ضابطہ
کلیہ یاد رکھنا واجب ہے.
جی. اور اتیان مستحب و ترک غیر اولا، مطلب ایک سنت ہے جو موقعہ بھی نہیں ہے، مستحب درجے کے کام ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ تصوف اور طریقت کی بات چل رہی ہے نا، تو بہت سارے لوگوں کو شیطان نیکی کی لالچ دے کر بہکاتا ہے، اور ایسا بہکاتا ہے کہ انہیں تماشا بنا دیتا ہے. پھر تو اب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ اعتدال بتا رہے ہیں، اتیان مستحب ترک غیر اولا پر مدارات خلق و مراعات قلوب کو اہم جانے.
واہ.
یعنی آپ ایسا کام نہ کریں مستحب کام کرنے کے معاملے میں کہ جو تنفیر کا باعث ہو،
لوگ باتیں بنائیں، برا بھلا کہیں،
مطلب جس سے مسلمانوں میں تنفیر پھیلے، بد مزگی پھیلے اور برا تاثر جائے. ایک تو یہ وجہ بیان کی. اب آپ دیکھیں یہ رات کی بڑی بڑی محفلیں تو تنفیر سے بھی اعلیٰ درجے کی جو ہے نا وہ موزی بن جاتی ہیں بعض اوقات، جب ساؤنڈ جو ہے وہ کنٹرول میں نہ ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر کوئی مستحب کام ہے لیکن وہ ایسے طریقے سے اس کو کرنا کہ لوگوں میں تنفر پھیلے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہاں تک بیان کیا کہ امامے کا جو شملہ ہے اگر کسی خطے میں بندہ جائے اور وہاں شملے کو لوگ برا سمجھتے ہیں تو وہاں الگ سنت ہے تو وہاں یہ اختیار نہ کرے.
اچھا بغیر شملے کا پہنے
تاکہ لوگوں میں تنفیر نہ پھیلے. تو اس ان تعلیمات کو آپ ایک ضابطے کے طور پر بیان فرما رہے ہیں. تو ایک تو پہلو یہ بیان فرمایا کہ جو لوگوں کی تنفیر کا باعث ہوں مستحب کام اور مطلب غیر اولا کام اس میں تنفیر والے پہلو کو مقدم جانے. دوسرا کیا مراعات قلوب کو اہم جانے. اب یہاں ایک تو مراد یہ ہے کہ اپنا جو قلبی کیفیت ہے اس پر غور کرے. یہ نہ ہو کہ بوجھل من سے اور نہ چاہتے ہوئے اور ایسی جو ہے وہ شدت کرتے ہوئے اپنے آپ پر کہ میں نے مثال کے طور پہ اس کا قلب نہیں کر رہا کہ میں سو نوافل پڑھوں. اب یہ جبر کیے ہوئے کہ جناب سو نوافل پڑھنے پڑھنے ہیں. اچھا اب اس جبر سے کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے. اس طرح کی روایتیں ہیں کہ تمہارے نفس جو ہیں تمہاری سواریاں ہیں, ان پر اتنا بوجھ نہ لادو کہ یہ بیٹھ ہی جائیں. وہی مطلب اور مفہوم یہاں بیان کیا گیا. پھر فرمایا فتنہ و نفرت و ایذائے وحشت کا باعث ہونے سے بچے. بالخصوص ہمارے جن ناظرین نے اسباق تصوف کے پچھلے دو سلسلے دیکھے ہیں جس میں سادگی پر گفتگو کی گئی ترک دنیا پر, اور پچھلا جو سلسلہ تھا اس میں خلوت نشینی پر گفتگو کی گئی تنہائی پر گفتگو کی گئی, تو اس ضابطے کو سامنے رکھ کر عمل کرنا ہے اس پر. ٹھیک ہے جو اس مرتبے کا ہے وہ کرے لیکن اس ضابطے کو بھی اپنے سامنے ضرور رکھنا ہے.
یہاں مراعات قلوب سے مراد اپنی رعایت قلب
بھی ہے
اور دوسروں کی
تنفیر والا جو پہلو وہ بھی ہے.
دونوں
پہلو
اس میں آ گیا.
بالکل
اپنے اوپر بھی ذرا دیکھے کہ خوشو خضو ہے کہ نہیں, دل چاہ رہا ہے کہ نہیں,
مطلب اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ڈالے.
آہستہ آہستہ
دو نوافل پڑھے, چار پڑھے, چھ پڑھے,
لیکن یہ صرف اور صرف مستحب اور ترک اولا والے اس میں
جی.
فرائض و واجبات میں یہ چیز نہیں ہے
نہیں
کہ لوگوں کی رعایت کرے یا اپنی رعایت کرے.
بالکل نہیں, اس میں نہیں.
زبردست اصول ہے
جی. فرمایا اسی طرح جو عادات و رسوم خلق میں جاری ہوں جائز کام ہے, جائز کام ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, گیارہویں کا مہینہ آ گیا.
گیارہویں کا مہینہ
اس پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا ہوگا. اب محبت کی وجہ سے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اپنا ماہ رضا آ گیا تو بھائی یہ کیا ہے, کوئی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں سفر کا نام سفر نہ رکھو. ہم تو صرف ایک محبت میں کہہ رہے ہیں. تو یہ گیارہویں کہنا ایک رواج ہے
جی جی.
اسی طرح ربیع النور, ربیع الاول کو ربیع النور کہنا بھی ایک رواج ہے. آپ ربیع النور کا لفظ عربی کی بورڈ کے ساتھ گوگل کریں, آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے ہزار اشعار کے اندر ربیع الاول کو ربیع النور کہا ہے
جی.
کتنے ہزار اشعار کے اندر کتنی کتابوں کے نام اس عنوان سے لکھے گئے ہیں.
بالکل.
اب کوئی کہے گا کہ جی نہیں مہینوں کے نام بدلے ہو جائیں گے, بھائی میرے کوئی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں, اسی طرح جو عادات و رسوم خلق میں جاری ہوں اور شرع مطہر سے ان کی حرمت و شناخت ثابت نہ ہو ان میں اپنے طرف و تنزو کے خلاف و جدائی کے لیے نہ کرے. نہ میں نہیں کروں گا, غلط ہے, بالکل پاس نہ جانا. شریعت نے جب منع نہیں کیا تو آپ بلا وجہ میں جو ہے وہ ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں زہد اور تقوی کے نام پر کہ جو بالکل جو شریعت کا مقصود ہے اس کے وہ مطابق ہی نہیں ہے. الفاظ میں دوبارہ پڑھتا ہوں, اسی طرح جو عادات و رسوم خلق میں جاری ہوں اور شرع مطہر سے ان کی حرمت و شناعت ثابت نہ ہو, حرمت و شناعت نہ ثابت ہو,
شناعت یعنی برائی,
برائی, ان میں اپنے طرف و تنزہ کے لیے خلاف و جدائی نہ کرے. آپ کے میں نہیں کر رہا, کھڑے ہو کے اعلان کر,
میرا اختلاف ہے بھائی,
میرا
میں نہیں مان,
اور انتشار پھیل جائے
جی جی, بلکہ آپ لوگوں کی رعایت کر لیں,
لوگوں کی رعایت کریں. یہ سب امور ائتلاف و معانست کے معارض اور مراد و محبوب شارع کے منعقد ہیں، ہاں وہاں ہوشیار و گوشدار، کہ یہ نقطۂ جمیلہ و حکمت جلیلہ و کوچۂ سلامت و جادۂ کرامت ہے، جس سے بہت زاہدان خشک اور اہل تکشف غافل و جاہل ہوتے ہیں، وہ اپنے زام میں محتاط و دین پرور بنتے ہیں، اور فی الواقع مغز حکمت تو مقصود شریعت سے دور پڑے ہوتے ہیں، خبردار محکم گیر۔ یہ چند سطور میں علم غزیر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر،
یہ ہے آپ کا منہج تصوف۔
کیا بات ہے، آپ نے اتنی بڑی بات کو واضح بھی کیا، آسان بھی کیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ امام اہل سنت کے قلم میں کمال کیسا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ،
قلم کیا ہے،
ایسا مطلب سمندر ہے،
قلب روشن ہے نا، قلب روشن ہے،
قلب روشن، دل بات بھی ایسے نکل رہے ہیں۔
علم و عرفان سے موزن ہے، جب دل علم و عرفان سے موزن ہے، اسلاف کی تعلیمات ساتھ ہیں، بات تو نکلنی ہے اس طرح۔
سبحان اللہ، آپ کو اعلی حضرت سے واقفیت کب ہوئی، کچھ اپنے بارے میں بتائیں، کچھ اختتام کی طرف جا رہے ہیں،
یہ وہ سوالات تھے،
یہ بھی مجھے پوچھنا ہے، اور ایک اور سوال بھی کرنا ہے۔
دیکھیں ویسے تو میں نے ایک خوش عقیدہ مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، گیارہویں ہوتی تھی، گیارہویں کے ماننے والے ہیں، میری والدہ مرحومہ عقیدت کی کتنی پکی تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ امیر اہل سنت کی طالب بن جائے، نہیں ہوئی۔
اچھا،
کہتی تھی جس پیر سے میں مرید ہوئی ہوں بس وہی کافی۔
اللہ، وہ پہلے سے مرید تھی،
پہلے سے مرید تھی، اور کہا کرتے تھے کہ والد بھی اسی کے مرید ہیں، میں بھی اسی کے مرید ہوں، ہمارا جو ہے نا قیامت کے دن جھنڈا الگ نہ ہو جائے۔
اللہ،
یہ ان کا ایک خیال تھا۔ تو خیر الحمدللہ ایسا ماحول پایا عقیدے کے اعتبار سے، لیکن اعلی حضرت سے کوئی گھر سے تو مجھے پہچان نہیں ہوئی کہ مجھے گھر سے بتایا گیا ہو کہ اعلی حضرت یوں ہیں۔ ہاں مسجد میں جاتے تھے، میں نعتیں بھی پڑھا کرتا تھا،
اچھا ماشاء اللہ،
سلام بھی پڑھا کرتا تھا جمعے کے بعد۔
آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے ماشاء
اللہ۔ نہ اچھی نہیں ہے، بس وہ اندھوں میں کنا راجا۔
اچھا،
مطلب محلے کے بچے جس طرح چلے جاتے ہیں مسجد تم سجا جایا کرتے تھے۔ پھر مدنی ماحول میں آئے، تو مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہی پڑھا، پڑھنے سے معرفت ہوئی، پتا چلا۔ پھر ایک اور جو ہے وہ بڑا ہی اچھا ایک تجربہ رہا، سفر کا مہینہ جب آتا ہے نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کو دل چاہتا ہے، کسی مصروفیات ہوں دل چاہتا ہے کہ پڑھا جائے، مختلف موضوعات کو لیا جائے۔ میں جب جامعۃ المدینہ میں داخل ہونے کے لیے آیا، داخلہ لیا میں نے، میں ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتا تھا، مجھے واقعتاً بولنا نہیں آتا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے درس وغیرہ دیا، تقریباً فیضان سنت پوری درس میں درس دیا ہوا تھا، پوری فیضان سنت کا،
ماشاءاللہ۔
تو جب پڑھنے آیا تو داخلے بھی اس وقت ایسے نہیں ہوتے تھے کہ شوال میں کلاسیں ہوں، با اتفاق کلاس دو دن پہلے شروع ہوئی تھی، پتا بھی نہیں تھا کہ یہ صورتحال ہے۔ تو اس کے کوئی 15-20 دن بعد ہی سفر کا مہینہ، یعنی 25 سفر آ گئی، جامعہ میں داخل ہوا، تو پھر جو ہے وہ ایک بزم، اس کو افلا کہتے تھے ہم، بزم ہوا، تو درجہ اولا کے اندر ہی جامعہ المدینہ کی سطح پر جو ایک بزم ہوا یا ایک جو سلسلہ ہوا، تو اس میں میں نے امیر اہل سنت کے رسالے سے اولا کلاس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان کیا۔
نہیں فرمایا، صحیح ہے۔
تو پھر یہ ہوتا تھا کہ گلستان جوہر کے اندر عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا تھا، بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا تھا، اور ایک مرتبہ امیر اہل سنت بھی تشریف لائے، حاجی مشتاق علیہ رحمہ ایک سے زائد مرتبہ اس میں تشریف لائے، مطلب باب المدینہ کے نگران کی حیثیت سے، پھر اور ذمہ داریوں کے حیثیت سے بھی آتے رہے۔ تو وہ پورا بزم جو ہے اس کا منتظم میں ہوا کرتا تھا،
ماشاء اللہ۔ آگے کی کلاسوں کی بات ہے،
آگے کلاسوں کی بات ہے، مطلب خامسا کے بعد سے ہی۔
اچھا،
تو اس کے اندر جو ہے نا پورا اس کا اہتمام کرنا، کس نے بیانات کرنے، کس موضوعات پہ کرنے، ایک تحریک چلانی طلباء کو موضوعات تقسیم کرنے، تو وہ اس کی خدمت بھی رہی ساتھ. بہرحال پڑھتے چلے گئے. امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کو تو جو پڑھتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. تو دعوت یہ ہے کہ دور بیٹھ کر نہ سوچیں، پڑھیں. آپ نے کیا لکھا ہے، آپ کی کتابوں میں کس طرح کے دلائل ہیں. 30 جلدوں کے اندر فتاوی رضویہ اس تھوڑی لکھ دی ہے.
بے شک
آخر آپ کے اندر فن ہے، علم ہے، مہارت ہے. جب بھی تو اتنی پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں، پی ایچ ڈی کوئی کھیل ہوتا ہے؟
صحیح.
یعنی پوری ایک فلسفی، ایک پورا مقالہ لکھنا ہوتا ہے ایک مختصر سے عنوان پر. تو درجنوں کے قریب پی ایچ ڈی ایسا تو نہیں ہو گئی، سینکڑوں رسائل ایسا تو نہیں لکھ دیے گئے. تو حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، حقیقت کو فیس کیا جاتا ہے ہمیشہ. جن لوگوں نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا وہ واقعی آپ کے گھر ودا ہوئے،
الحمدللہ. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی واقفیت جو ہے وہ مدنی ماحول سے ملی، یہ بھی ہمیں پتہ چلا. اگر آخری بات، اگر آپ سے کہا جائے ایک جملے میں امام احمد رضا کو بیان کیجئے، وہ ایک جملہ آپ کا کیا ہوگا؟
وہ جملہ بنا ہی نہیں.
اچھا، اس کے لیے تقریر چاہیے پوری،
کہ جس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا جائے.
یہ بھی اچھا جملہ ہے.
ہو سکتا ہے
یہ بھی جملہ ہے
کہ کوئی ہو اس علم اور فن پر کہ وہ جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دے، میں دسترس نہیں رکھتا.
یہ بھی آپ کا جملہ ہے ماشاءاللہ. ہمارے لیے سلسلے کے لیے کچھ کالز بھی تھیں، اگر وہ بھی دے دیں پھر ہم ذوق نعت کی طرف بڑھتے ہیں.
آنے والے شیر سے ایک بات کرو، منج کا سلسلہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جاری ہے، صوفی اور درویش میں فرق بتا دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کس میں فرق؟
صوفی اور درویش میں.
اچھا اچھا اچھا،
دوسری کال بھی لے لیں، ایک ساتھ ہی ان دونوں کا جواب ہو جائے. جی،
محمد عظیم اتاری، مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور اس وقت مدنی چینل پر بہت ہی پیارا پروگرام چل رہا ہے اس وقت. اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے اصحاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. بہت ادب سے مفتی صاحب کو میرا سلام، اور دیگر اسلام بھائی کو سلام، اور جو پوری ٹیم ہے جو اس پروگرام کو لے کے تشریف لائے ان کو سب کو میرا باادب سلام. اور میری یہ گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بزرگان دین ہیں، جو لڑی در لڑی ان کی ہے، اور ان کے والدین کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین کے بارے میں بھی پوچھا ہے، تو بہت بڑا موضوع ہے،
ایک موضوع ہونا چاہیے.
جی، اس پر ہم نے کل بھی بیان کیا تھا. اعلیٰ حضرت کا خاندانی پس منظر، صوفی اور درویش میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق ملتا ہے؟
بہت اہم سوال ہے یہ.
اچھا،
اگر آپ کو وہ شعر یاد ہو، امیر سنت کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنی پہچان پیدا کر،
لباس خضر میں یا راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان
پیدا کر. تو یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے، یہ لائن، اس لائن کے اندر طرح طرح کے ٹائٹل ملیں گے. وہی صوفی ہے، وہی درویش ہے جو شریعت پر عمل کرے، وہی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس سے روحانیت طلب کی جائے، روحانیت حاصل کی جائے. ورنہ کوئی ننگا گھوم لے، کوئی نشے کے سوٹے لگا لے، کوئی جو ہے وہ پہاڑوں پر جو ہے وہ رہتا ہو، کوئی ملنگ بنا پھرتا ہو، نماز ایک نہ پڑھتا ہو، تو وہ نہ تو صوفی ہے، نہ درویش ہے، نہ کچھ اور ہے. یہ دنیا ہے، یہاں رنگ برنگے جو ہے وہ لوگ ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں. بس پہچان پیدا کرنی ہے، اور پہچان پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کو پڑھا جائے. یہ جو کتاب ہے مقال العرفاء، المدینۃ العلمیہ نے چھاپی ہے، یہ اس کو پڑھا جائے کہ طریقت، درویشی، صوفیت کس چیز کا نام ہے. اس کے نام پر جو ہے وہ آج کل تو جو ہے وہ عجیب تماشے شروع ہو گئے ہیں. کیا جی صوفیزم ہے؟ کیسا صوفیزم ہے جی؟ اس میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، گورے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، بس ایک محفل ہوگی اس میں گانا بجایا جائے گا، صوفیزم ہے. ارے جب اسلام ہی نہ ہوا تو پھر صوفیزم کیسا ہو گیا؟
صحیح فرمایا.
تو اسی طریقے سے اسلام تو ہے، سب ہیں تو مسلمان، لیکن اسلامی تعلیمات ہی چھوڑ دیں تو پھر کیسا صوفیزم ہے؟
صحیح فرمایا. سب سے پہلے جو ہے وہ شریعت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
شریعت کی اقرا جو ہے وہ طریقہ ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم دکھاتے ہیں روزانہ. مزار اعلیٰ حضرت کی زیارت بھی کیجئے. اس کے باہر رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے کلام اعلیٰ حضرت پڑھا ہے, وہ بھی سنیے. اور اس کے ساتھ نگران شورا حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مدنی گلدستہ بھی دیکھیں. ہم جب پلٹیں گے تو ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہوں گی اور ان کے درمیان نعتیہ مقابلہ ہوگا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہدائی کے بخشش یہ وہ دیوان ہے جو عشق رسول کی یوں سمجھیے کہ محبتوں کو, عشق رسول کے چراغ کو جلاتا چلا جا رہا ہے. کچھ کلام رضا کے بارے میں بات کرتے ہیں. امام اہل سنت کا ایک کلام ہے, آپ لکھتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آگے لکھتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور مقطع میں کیا لکھتے ہیں, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام اہل سنت کا ایک بڑا ہی خوبصورت مقطع کیا لکھتے ہیں, دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خاما تیرا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب امام اہل سنت ثنا کرتے ہیں تو دشمنان مصطفیٰ کے گویا جو ہے وہ زخموں پر نمک کا یہ کام دیتا ہے اور عاشقوں کے دلوں میں خوشی کے پھول داخل کر دیتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رضا کی زبان تمہارے لیے, میرے اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی کیا بات ہے, کیا خوبصورت کلام امام اہل سنت لکھتے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, تاب و تمام تمہارے تمہارے. آپ کے خوبصورت وقت میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, سبا و چلے کہ باغ پھلے, سبا و چلے کہ باغ پھلے, پھول کھلے دن ہو پھلے, لوا کے لوا سنا میں سنا رضا کی رضا. انشاءاللہ یہ مقام میرے رضا کو ضرور ملے گا. عاشقان رضا کہتے ہیں نا, رضا کی زبان تمہارے لیے, رضا کی ہے جان تمہارے لیے, رضا ہے یہاں تمہارے لیے, رضا ہو تمہارے لیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, فیضان رضا لوٹتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی چل پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, اعلیٰ حضرت کے دربار سے امام اہل سنت کے کلام کے بڑے ہی خوبصورت اشعار پیش کرتا ہوں. جب مدینہ منورہ آپ نے جانا ہونا, یہ کلام ضرور پڑھیے گا, یہ کلام ضرور سنیے گا. زائرین مدینہ کے لیے بڑا ہی پیارا اور رہنما کلام ہے. اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں, بینی سہانی سہانی ٹھنڈک جگر کی, کلیاں کلیاں دلوں کی ہوا یہ کدھر گئی, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے کافی ذرا تو جا, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر, معراج کا سما ہے کہاں پہنچے جائے, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک لگی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, کیا خوبصورت قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے, مجرم بلائے آئے جا ان کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں پہ در کی, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاح نہ حاجت اگر. اور آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا خوبصورت انداز میں التجا کرتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, آپ کچھ سنا دیں, آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں ہے رضا, مشتاق طبعہ لذت سوز و جگر. امام اہل سنت کے بول ہی عشق والے ہوا کرتے ہیں. کیا بات ہے میرے رضا کی اور کیا بات ہے کلام رضا کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے,
سبھی میں نشان ڈالے, سبھی میں نشان ڈالے, تیرے پائے کھانا پائے. یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا
تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا
اب تجھے حمد ہے خدایا یہ ساتھ لے آئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور ساتھ ہی رب کریم کی حمد بھی بیان ہو رہی ہے. حمد و نعت کو کس طرح پیارے انداز سے سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت نقل کرتے ہیں, تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلی حضرت کی جو شاعری ہے یہ اس میں توحید کا بیان, اللہ تعالی کی حمد کا بیان, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال درجے کی تعریف, بہترین تعریف اور بہترین لفظوں میں تعریف, خوبصورت سے خوبصورت لفظ جو اعلی حضرت کی پاس آیا اعلی حضرت نے اس کو لے لیا, اور ساتھ تمنا یہ رکھتے ہیں اعلی حضرت کے ثنائے سرکار ہے وظیفہ. یہ دیکھیں عاشقوں کی بات ہی بس, یہ جو کچھ سوچ ہے نا اعلی حضرت نے جو سوچ دی نا, ہماری سوچ اگر بنی تو دینے والی شخصیت اعلی حضرت کی تھی. اعلی حضرت کو سوچ کہاں سے آئی؟ میرا اس سے زیادہ اعلی حضرت کو سوچ پیارے آقا کی بارگاہ سے آیا کرتی ہوگی. استاذانہ بارگاہ رسالت کا فیض, مدینہ منورہ سے براہ راست فیض الحمدللہ, اور پھر اعلی حضرت کو جتنی محبت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے, جتنی محبت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے تھی, گویا کہ اولیاء کرام کے عشق و محبت کا سمندر اعلی حضرت کے سینے میں موجزن تھا. اور یہ پھر قلم جب چلتا تھا تو پھر تو کہتے اعلی حضرت خود عرض کرتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ, وظیفہ ہوتا ہے نا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا تعریف, ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا تعریف بیان کروں یہ میرا وظیفہ ہے, تمنا یہ کہ میرے آقا قبول فرما لیں, میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوث نہ پروا, جس کو نہ شاعری کی حوث تھی نہ شاعری کی پرواہ تھی, اس کی قلم کی رفتار دیکھو کہ آج تک دنیا دنگ ہے کہ یہ شاعری آئی کہاں سے تھی احمد رضا کے پاس. لکھتے ہیں نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ, ردیف کیا کیسے قافیے تھے, یہ ردیف و قافیہ یہ شعر کی اصطلاح ہے, تو ردیف کیا کیسے قافیے تھے. اعلی حضرت کی خصوصیت چار زبانوں میں لکھ دیا, لم یأتی نظیروں کا فی نظرین, مثلے تو نہ شدھ پیدا جانا, جگ راج تو تاج تورے سرسو, ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا, سبحان اللہ. اور اس میں بھی اعلی حضرت کی محبت دیکھیے عربی زبان سے, کہ اس کلام کا آغاز بھی اعلی حضرت نے عربی زبان سے کیا ہے, چار زبانیں ہیں اس میں, عربی, فارسی, ہندی اور اردو. اعلی حضرت نے عربی, فی نظرین, مثلے تو نہ شدھ, پھر فارسی لی, پیدا جانا, پھر اردو اور ہندی کو لے کے چلتے رہے. اعلی حضرت کی صرف زندگی کا ایک پہلو جس کو اعلی حضرت کی شاعری کہتے ہیں, نعتیہ شاعری جس کو کہتے ہیں, حمد بھی ہے, اور یہ صرف ہدایت کے بخشش لے لیجیے اعلی حضرت کی, تو بے شمار تصانیف ہیں, بے شمار اعلی حضرت کے علوم و فنون ہیں. ایک فن کی بات کر رہا ہوں شاعری, اس شاعری کے ایک فن کی بات کریں تو توحید اور رسالت کا بیان, صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و مقام کا بیان, خلفائے راشدین کی عظمت و مقام کا بیان, اہل بیت اطہار کی محبت و مقام کا بیان, قرآن پاک کی تفسیر اس کے اندر, احادیث مبارکہ کی شروحات اس کے اندر, فقہی جزیات اس کے اندر, منطق دیکھے تو منطق کے جزیات اس کے اندر, اس کے علاوہ احادیث مبارکہ قرآن پاک کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ان واقعات کی نشاندہی اس کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو امہات المومنین صحابہ کرام علیہ مرد ان سب کے مقام و مرتبے کی تفصیلات اس کے اندر, اور پھر ائمہ مجتہدین کے مقام و مرتبے کی اشعار اس کے اندر, اصحاب بدر کا بیان دیکھو تو اس میں ملتا ہے, اصحاب احد کا بیان دیکھو تو اس میں ملتا ہے, یعنی ایک پوری کی پوری اعلی حضرت کی ہدایت کے بخشش کو ایک طرف رکھو, صرف اعلی حضرت کے سلام پر بات کریں تو اعلی حضرت گویا کہ اس کے اندر گویا کہ کئی عنوان بیان کر دیے, صرف سلام رضا میں جو ساری دنیا میں عاشقان رسول, بالخصوص جمعہ کے دن کہ ایک نیکی ستر نیکی کے برابر ہے, بالکل جمعہ کے دن کہ خاص دن ہے, خاص وہ ایام ہے, خاص وہ یوم ہے جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص درود و سلام کے نذرانے اس شاق پیش کرتے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ اس دن قبولیت کے سارے معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. اس دن دنیا کے اندر اس امام احمد رضا کے صلاۃ و سلام کے ڈنکے بجتے ہیں, اور گویا کہ اس شاخ جھم جھم کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ ہدایت پہلا کو سلام. یہ اعلیٰ حضرت کا سلام ہے, یہ اعلیٰ سلام ہے. اور اس سلام کی خصوصیت یہ کہ یہ سلام کا جو پہلا مصرعہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اسی پورے سلام کا جو آخری مصرعہ ہے اسی مصرعے پہ ختم ہوتا ہے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس مصرعے پر کلام شروع کیا اسی مصرعے پر کلام ختم کیا. لیا میرے امام احمد رضا جیسا کوئی شاعر, یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں, ہند میں واصف شاہ ادا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم.
امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر ماشاءاللہ جو مدنی چینل پر ابھی سلسلہ جاری ہے, اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کرنے والے اور جو بھی مامینین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. جب آپ دنیا میں کامیاب لوگوں کی روٹین دیکھیں گے نا, یہ بہت کم سونے والے لوگ آپ کو ملیں گے, اور اپنے وقت کو یہ ضائع نہیں کرتے ہوں گے. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات بہت سارے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے, غیر ضروری گفتگو کی وجہ سے ضائع کیا جاتا ہے. کھانے پر بیٹھیں گے تو گھنٹوں تک بیٹھے رہیں گے اور کھانے پر ہی بحث کرتے رہیں گے اس کے اس کی چیزوں پر, ٹیسٹ وغیرہ پر, اور پھر جناب وہ چائے کا ایک دور الگ چلے گا, پھر اس کے بعد وہ دور الگ چلے گا, پھر باہر نکلیں گے تو باتیں کچھ الگ ہوتی رہیں گی. کامیاب لوگ جو رہے ہیں ان کی زندگی کے انداز جو تھے نا وہ وقت ضائع کرنے والے نہیں تھے. آپ نے دیکھا ہوگا میرے لیے سنت کو کہ جب کوئی سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے, کوئی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ فوراً پیٹ اٹھاتے اور لکھنا شروع کر دیتے نا, اللہ اللہ اللہ. تو اپنے وقت کو بچانا اور ایک ایک سانس یا ایک ایک لمحے کی قدر کرنا. جب ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی انہی آپ کو اصولوں پر ملے گی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. یعنی خود ہی آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد میں کسی اہل محبت نے آپ کو کچھ فرمائش کی کہ مجھے بھی میں ہمارے ادارے کے لیے بھی کچھ اس طرح کا وقت عطا فرما دیں, تو آپ نے بھی کچھ اسی طرح کے انہیں مدنی پھول عطا فرمائے تھے کہ آپ وہ میرے پاس اتنا اتنا عرصہ رک لیجئے, اتنا اتنا عرصہ میرے پاس آ جائیے, رک جائیے, اور اگر آپ کو لگے کہ میں اپنے کسی ذاتی کام میں مصروف ہوں, اس طرح کی آپ نے ارشاد فرمایا, تو پھر آپ جو کہیے. یعنی اعلیٰ حضرت کا کہنے کا مقصد یہ کہ میں ایک طرح سے شب و روز دین متین کی خدمت میں مصروف ہوں, اسلام و سنت کی خدمت میں مصروف ہوں, تو اتنا وقت الگ سے کہاں سے آئے گا. تو آپ کی زندگی اسی طرح اتنے فتاوی کا آنا, اتنے پھر صحبتوں سے آپ نے نوازا, اور بھی بہت کچھ کنز الایمان شریف کا جو ترجمہ ہے یہ سب کچھ, پھر ان سب کے لیے ایک علوم. تو یہی مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ جو بھی اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ حقیقت اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ زندگی کیا ایک وقت ہی تو ہے, وقت جسے گزر رہی ہے زندگی گزر رہی ہے. تو جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہ گویا کہ اپنی ان سانسوں کی اور اپنی زندگی کی قدر کرتا ہے. تو کتنی افسوسناک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے وقت کو غفلت میں ضائع کرتے ہیں. مگر اب آگے غور کریں کہ کس قدر محروم ترین شخص ہے وہ شخص, وہ فرد کس طرح محروم ہے کہ جو اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو گناہوں میں ضائع کرتا ہے. یعنی یہ تو نیگیٹو ہے نا, مائنس ہے. چلو ایک وقت گزر گیا, نہ نفع ہوا نہ نقصان, لیکن ایک ایسا شخص وقت ضائع کرتا ہے جس میں نفع تو ہونے کا ناممکن ہے, نقصان ہی نقصان ہے. مقصد یہ کہ لذت ملتی ہے, تو جن کو لذتیں گناہ کرنے سے ملتی ہیں وہ اپنا علاج کروائیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں, مدنی مذاکرے دیکھیں, اور بہت کچھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ گناہوں کے امراض سے شفا کے طریقے کار ہیں. اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے نیکیوں میں, پرہیزگاری میں, اللہ کی یاد میں لذت ملتی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ان کیفیات کو اور اپنی ان سوچوں کو لے کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے آگے بڑھیں, تاکہ امت میں مزید بہتری لانے کی ہم کوشش کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے, اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائیں نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اور آپ مدنی گلدستہ دیکھ رہے تھے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے حوالے سے. سلسلے میں وقت ہوا ہے ذوق نعت کا. ذوق نعت یہ مدنی مقابلہ ہے جو کہ ہمارے مدنی چینل کے پیارے پیارے نعت خوانوں کے درمیان ہے. ہم نے 12 ٹیمیں بنائی ہیں, اور 12 ٹیموں میں سے کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ فائنل ون کرے گی, اور ان کے لیے انشاءاللہ مدینہ منورہ کے ٹکٹ بھی پیش کیے جائیں گے. آج دو ٹیموں کا مقابلہ ہے جو ہمارے ساتھ ہیں, ان کا تعارف بھی کرائیں گے اور سیگمنٹس کون سے ہیں وہ بھی بتائیں گے. مگر اس سے پہلے دو شعر کسی بھی نعت کے, آصف بھائی دو شعر سنا دیں, پھر اب ہم بڑھیں گے مدنی مقابلے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مجھے دبا دے آسیوں شاخ شہ ابرار ہے, مجھے دبا دے آسیوں شاخ شہ ابرار ہے, مجرم ذات خدا غفار ہے, تہنیت مجرم ذات خدا غفار ہے, گورے
حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ہی لکھا ہوا کلام آپ سن رہے تھے. اب سلسلہ ہے ذوق نعت کا, جس میں ایک ٹیم پیچھے جا چکی ہے, ایک آگے جا چکی ہے. آج دو ٹیموں کا مقابلہ ہے. ان کی پہچان کے لیے انہیں جو نام دیے گئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی ٹیبل پر یہ رکھے ہوئے ہیں، امجدی اور بغدادی، میرے دائیں طرف امجدی اور بائیں طرف بغدادی ٹیم کے اسلامی بھائی ہیں، اور انشاءاللہ یہ مقابلہ ہم شروع کریں گے۔ میں آپ کو پھر عرض کروں کہ یہ ایسا مقابلہ ہے کہ جو صرف اشعار کی بنیاد پر ہے، اشعار سے عموماً لوگوں کو بڑا شغف بھی ہوتا ہے اور بعض لوگ اس سے بور بھی ہوتے ہیں، لیکن جب شعر نعت کی صورت میں بیان کیا جائے تو عقیدت کے پھولوں کے ساتھ وہ مہک اٹھتا ہے۔ وہ چونکہ نعت ہوتا ہے، مناجات ہوتی ہے، استغاثہ ہوتا ہے یا منقبت ہوتی ہے، تو ایسے اشعار جو ہیں وہ ہمارے قلوب و اذہان میں بسے رہتے ہیں، اور ایسے اشعار سننا پڑھنا ہم ہمیشہ پسند کرتے ہیں، مسلمان کیسے نہ پسند کرے۔ تو انہی اشعار کے گرد گرد گھومتا ہوا یہ مدنی مقابلہ ذوق نعت پیش کر رہا ہے۔ مدنی چینل میڈیا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا مقابلہ ہے کہ جو صرف اشعار ہی کی بنیاد پر ہے، اس میں کوئی سوال جواب نہیں ہے، اور دیکھنا ہے کہ کس طرح ہمارے نعتخواں اسلامی بھائی اپنے ذہن کی بنیاد پر، ظاہر ہے کہ نعتخواں کتنا ہی اچھا ہو لیکن جب ٹیسٹنگ کی جگہ پر ہو اور اسے 25 سیکنڈ دیے جائیں کسی چیز کو بتانے کے لیے تو بڑے بڑے ہل جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی ہمارے نعتخواں ہیں۔ تو ایسا نہیں سوچنا کہ یار اس نے جواب دیا یہ نہ دے سکا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کیا سیگمنٹ ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھیں سیگمنٹس۔ یہ 7 سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، مکمل کلام، ایک لفظ ایک شعر، شاعر کون، غلطی کیا ہے، مدنی اشعار کی تکرار، آپ کی فرمائش اور شعر مکمل کیجئے۔ 7 راؤنڈز ہیں، 7 مراحل ہیں، ان سے گزر کر جو ٹیم زیادہ پوائنٹس لے گی وہ آگے بڑھ جائے گی کوارٹر فائنل راؤنڈ میں، اور آج ہے 2nd پری-کوارٹر-فائنل راؤنڈ۔ پہلا مرحلہ مکمل کلام، کس طرح سے یہ ہوگا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ان نعتخواں اسلامی بھائیوں کو 4 کلام اسکرین پر دکھائے جائیں گے، اور آپ 4 کلام میں سے کوئی ایک کلام مل کر چوز کریں گے۔ میرے ساتھ ہمارے محترم نعتخواں رضوان بھائی، عتیق بھائی اور اویس بھائی ہیں، میرے بائیں طرف محمد رضا بھائی، محمد آصف بھائی اور حافظ احمد رضا ہیں، اور یہ انہیں اکثر آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہی ہوں گے ان نعتخوانوں کو، لیکن آج الگ انداز سے آپ انہیں دیکھیں گے۔ اور پہلا مرحلہ مکمل کلام، اس کی طرف ہم بڑھیں گے، 4 کلام میں سے کوئی ایک آپ کو چوز کرنا ہوگا، اگر کوئی ایک پر آپ کا اتفاق نہ ہو سکے تو پھر میری رائے قبول فرما لیجئے گا، اور جو میں عرض کروں اس کے اشعار آپ نے پڑھنے ہیں، مگر سارے اشعار، ویسے تو کلام کافی پڑھتے ہیں، ابھی آصف بھائی نے اتنا اچھا پیارا اعلی حضرت کا کلام سنایا، مجدہ باد آسیوں، یہ کلام کافی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اگر یہی اس راؤنڈ میں آ جائے تو اس کے سارے اشعار پڑھنے ہوں گے، اور پھر جس نے زیادہ اشعار پڑھے وہ بازی لے جائے گا۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف، مکمل کلام کی طرف۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان۔
جی 4 کلام کون سے ہیں جو آج انہیں دیے جا رہے ہیں؟ اسکرین پر وہ 4 کلام آویزاں کر دیے جائیں، اور یہ ابھی اتفاق کریں گے۔ 4 کلام ہیں آپ کے سامنے، اور پہلا کلام ہے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دوسری نعت ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، تیسرا جو ہے وہ صلاۃ و سلام ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مشہور زمانہ، اور چوتھا کلام عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ دونوں ٹیموں میں جو نگران اسلامی بھائی ہیں وہ فیصلہ کر لیں کیا لیں گے، آپ مائک پر بتائیں کون سا کلام لیں گے جس کے سارے اشعار آپ نے پڑھنے ہیں۔
مداح الحبیب جمیل الرحمن خان قادری رحمۃ اللہ تعالی کا، اے شہنشاہ،
ذرا زور سے بات کرنی ہے ہمارے، کون سا کلام؟
اے شہنشاہ مدینہ انشاءاللہ۔
اچھا بیٹھ کر آج صلاۃ و سلام سنائیں گے، چلیں اجازت ہے اس کی بھی۔ اے شہنشاہ مدینہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟
انشاءاللہ
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ چلیں بھائی، اس کلام کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا ہے، اس کلام کے 8 اشعار ہیں جو کہ کتابوں میں ملتے ہیں، شاعر نے ہو سکتا ہے زیادہ بھی لکھے ہوں، لیکن 8 اشعار ہمیں ملتے ہیں قبالہ بخشش میں، تو ان اشعار کو یہ پڑھیں گے، ظاہر ہے 4 4 اشعار دونوں کی باری میں آئیں گے، تو کوئی اگر اپنی باری میں اٹک گیا اور 25 سیکنڈ میں اپنا شعر نہ دے سکا تو پھر نتیجتاً دوسرے کو شعر پڑھنا ہوگا، اور اگر وہ بھی شعر پڑھ جاتے ہیں تو انہیں بازی مل جائے گی۔ 3 نمبر کا یہ راؤنڈ ہے، اور اب شروع کرتے ہیں راؤنڈ۔ پہلا شعر شروع کیجئے، طرز میں پڑھنا ہے اور مل کر پڑھنا ہے، یہاں پر جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی پڑھیں۔ جی
اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام زینت عرش معلی زینت عرش معلی الصلوۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ
اگلا شعر مینو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاتو وسلام
مدینہ. ایک شعر کو ایک ہی بار پڑھیں. اچھا یہ جو شعر ہے یہ کتابوں میں دو طرح ملتا ہے, قبالہ بخشش کے کئی نسخے ہیں, تو دوسری طرح بھی آپ کو یاد ہو تو پڑھ دیں, وہ بھی پڑھ دیں.
مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود,
لہذا مطلب انہوں نے شعر دونوں طرح کا یاد کیا تھا, مجھ سے ڈسکس بھی کیا کہ بھائی ہم کون سا پڑھیں, تو کتابوں میں جب دونوں ہے تو ہو سکتا ہے دونوں لکھا ہو اور دونوں درست بھی ہے, کوئی غلطی بھی نہیں ہے. دو شعر ہو چکے ہیں, تیسرا شعر.
ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, ربی حب لی امتی کہتے
ماشاءاللہ. اگلا
ادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ہر ستارہ کہہ رہا ہے ہر ستارہ سارا تو
کہہ رہا تھا ہر ستارہ. پانچواں شعر.
بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے, بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے, جھوم کر کہتا تھا کعبہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ صلاۃ و سلام.
ماشاءاللہ پانچ شعر ہو چکے. نہیں نہیں مقطع ابھی نہیں پڑھیں گے نا, وہ تو آخری میں پڑھیں گے.
دست بستا سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود, دست بستا سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود, پھر نہ کیوں ہو ورد اپنا الصلاۃ
ساتواں شعر.
گنچے چٹ کے پھول مہکے چہائیں بلبلیں, گنچے چٹ کے پھول مہکے چہائیں بلبلیں, گل کھلا باغ احد کا, گل کھلا باغ احد کا الصلاۃ
کھلا باغ احد نہیں ہے, گل کھلا باغ احد کا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جس وحدانیت کے باغ کا یہ پھول ہے اس سے ساری دنیا منور ہے, معطر ہے. سات شعر ہو گئے ہیں, آخری شعر پڑھ دیجئے.
میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل
ماشاء
اللہ اس کلام کے سارے اشعار آج آپ نے سنے، کتنے پیارے پیارے اشعار ہیں. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کئی ناظرین نے حاضرین نے نہ سنے ہو، اور یہ اشعار ہیں مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جو خلیفہ اعلی حضرت بھی تھے اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت سے کافی مستفیض ہوتے رہے. چونکہ انہوں نے دونوں نے مل کر سارے اشعار پورے کر دیے ہیں، اس مرحلے کے تین تین نمبر ان دونوں کو دے دیے جائیں. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، تین تین نمبر بالکل برابر برابر یہ جا رہے ہیں. اب ہے ہمارا اگلا مرحلہ، اگلا مرحلہ ہے
احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان.
اس میں دونوں ٹیموں کو باری باری ایک ایک لفظ دیا جائے گا اور اس لفظ سے انہیں شعر پڑھنا ہوگا. اس پورے مقابلے میں کہیں لفظ سے شعر پڑھنا ہے، کہیں کسی شعر کا شاعر بتانا ہے، کہیں شعر میں سے غلطی نکالنی ہے، کہیں بیت بازی کرنی ہے، تو کہیں شعر پورا کرنا ہے. سب شعر اور نعتوں کے گرد ہے. تو ایک گھنٹہ نعت رسول کے لیے اپنا نکال لیجئے. اور اب جو ہے دوسرا مرحلہ، ایک لفظ ایک شعر، چھ الفاظ ہیں دونوں کے لیے تین تین، اور اس میں آپ مدنی مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپس میں، اور کوئی شعر جو اس لفظ کے ساتھ ہو وہ دیں گے مگر 25 سیکنڈ کے اندر. تو پہلا لفظ کیا ہے؟ عاصی. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے عاصی. عاصی کہتے ہیں گناہگار کو. آپ کے سیکنڈز جاری ہیں، 19 17، دو نمبر کا یہ لفظ ہے، بڑا مشہور، بڑے مشہور اشعار ہیں اس پر. تو آسی جمع میں ہو تب بھی چلے.
جانوں پہ جب بے باغا کر دیے، ظلم جانوں پہ جب بے باغا کر دیے، جرم اسی آشاغا حد سے جب بر گئے.
اس میں تو اسیا ہے، اسیا اور آسی میں تو فرق ہے نا. اب تو وقت پورا ہو گیا ہے نا، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے اور آپ کو شعر اب یاد آ گیا ہے، پڑھ تو دیں. ایک بار عزیز نہیں ہے، مگر آپ کا وقت پورا ہو چکا، آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، دو نمبر آپ نہیں لے سکے ہیں. کوئی بات نہیں، ابھی مقابلہ باقی ہے، ہمت میں رہے اور مائک قریب کر کے بات کرنی ہے انشاءاللہ. اگلا لفظ جو کہ میرے بائیں طرف کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، ٹیم بغدادی، ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے کرم. کرم. سترہ سیکنڈ ہے، 14 12، آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا بڑے آسان الفاظ ہیں یہ، وقت آپ کا.
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم،
سبحان اللہ،
ہم غریبوں کے دل بھی سنول جائیں گے.
یہ شعر پورا تو کریں.
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم
بھی ہے.
کیا کہے گا آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے.
سبحان اللہ، دو نمبر انہوں نے اپنی باری کے لے لیے ہیں. اگلا لفظ جو کہ امجدی ٹیم کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، ایسا کوئی شعر سنائیے جس میں لفظ آئے خوف. آپ خوف زدہ نہیں ہوئیے گا لیکن خوف پر شعر سنا.
خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے.
خوف رکھ، خوف نہ رکھ. اچھا واپس پڑھ دیں.
خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد موسیٰ. میرے لیے امان ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دو نمبر آپ نے لے لیے. لفظ خوف کو شعر میں استعمال کر لیا ہے. اگلا شعر, ایسا شعر دیجئے جس میں لفظ آئے دماغ. دماغ پچیس سیکنڈ ہوا کرتے ہیں, اٹھارہ باقی ہیں, شاید تھوڑا سا مشکل ہے.
اے رضا, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہا اتنا دماغ لے کے,
آہا کے اتنا دماغ لے کے چلے.
سبحان اللہ, اس کو طرز میں نہیں پڑھیں گے, چلے کوئی بات نہیں. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. آپ کا دماغ بڑی دیر کے بعد پہنچا اور آپ آخری مرحلے میں آپ نے یہ شعر پڑھا ہے, اس لیے دو نمبر مزید آپ نے حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. آخری لفظ آپ کی طرف ہے. ایسا کوئی شعر سنائے جس میں لفظ آئے ضعف. جب دماغ کمزور ہو جاتا ہے تو ضعف آ جاتا ہے, تو کوئی ضعف پر شعر سنائے.
ضعف مانا مگر یہ ظالم دل, ضعف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے,
دو نمبر آپ نے اس بار حاصل کر لیے ہیں اور آپ کے نمبر بھی سات ہو چکے ہیں. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں, آخری لفظ جو کہ ہمارے میرے بائیں طرف ٹیم بغدادی کے لیے ہے. ایسا کوئی شعر سنائے جس میں لفظ آئے تسلی. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے, 21 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. آخری لفظ ہے یہ, اس سے شعر سنانا ہے, اگر نہ سنا سکے تو
تسلی رکھ, تسلی رکھ نہ گھبرا, حشر میں آتا
بہت ہی مشکل تھا میرے خیال سے یہ, لیکن اچھے انداز میں آپ نے اس کو سوچا, آپ کا دماغ یہاں بھی کام کر گیا اور آپ نے تینوں الفاظ درست بتائے ہیں. سبحان اللہ, آپ نے 6 نمبر حاصل کیے ہیں اور ہمارے ٹیم امجدی نے 4 نمبر حاصل کیے ہیں. مجموعی طور پر ٹیم بغدادی کا 9 اور ٹیم امجدی کے 7 نمبر ہیں. 2 نمبر سے آپ پیچھے ہیں, لیکن ابھی دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے. اسکور بورڈ بھی دکھا دیجئے. اسکور بورڈ پچھلے راؤنڈز کے ساتھ کل ملا کر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 9 اور 7. اب دیکھتے ہیں آگے کے 5 مراحل میں کیا ہوتا ہے, کون آگے بازی لے کر جاتا ہے. ان کے سامنے ایک ایک باؤل بھی رکھا ہوگا. اگلے مرحلے میں باؤل آگے رکھ دیجئے, مدینہ اس کو اوپر رکھ دیجئے. بڑھتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف, اگلے مرحلے کی طرف. اس کا نام ہے شاعر کون. انہیں بتانا ہے کہ کس کا شعر ہے, کیسے بتانا ہے وہ میں بتاتا ہوں. بڑھتے ہیں شاعر کون کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان.
اس مرحلے میں مدنی چینل کے ناظرین یہ ابھی تو ٹیم کی صورت میں بیٹھے ہیں, لیکن ابھی ٹیم نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ یہ اکیلے ہیں. ابھی انہیں اکیلے اپنی ثواب دید پر بتانا ہے کہ شعر کس کا ہے. یہ سفر اکیلے کرنا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لے سکتے ہیں. ابھی فی الحال آپس میں آپ برائے مہربانی بات بھی نہیں کر سکتے پلیز. اور اب آپ کے سامنے جو باؤل ہے, جب میں عرض کروں تو ایک چٹ اٹھائیں گے آپ, اس پر کوئی شعر لکھا ہوگا اور وہ شعر آپ پڑھیں گے. اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجئے گا, بغیر طرز کے, تحت اللفظ میں. اور آپ کے سامنے جو نعتخواں اسلامی بھائی ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ کن کا شعر ہے, کس کا شعر ہے, اور یہ بتانے پر انہیں ملیں گے 2 نمبر. پھر یہ بھی آپ سے پوچھیں گے. اس طرح 3-3 اشعار دونوں طرف سے پوچھے جائیں گے اور ہر شعر کے بتانے پر 2 پوائنٹ ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سی جانب کا پلہ بھاری ہوتا ہے, کس کا ہلکا ہوتا ہے. پہلا شعر کون سا نکلتا ہے؟ رضوان بھائی اٹھائیے مائک, اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور اس کو ذرا اچھے انداز میں بالکل قریب کر لیں مائک, اور قریب کر لیں,
بحمد اللہ,
اور قریب کر لیں
بحمد اللہ, عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا.
چلیں بھائی رضا بھائی، بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا. 22 سیکنڈ باقی ہیں. ذوق نعت میں آپ کا آج یہ امتحان ہے. کس کا شعر ہے؟ ویسے تو بہت سنا ہے یہ شعر، 12ویں میں پڑھتے بھی ہیں، جھنڈے بھی لہراتے ہیں اس پر. 12 سیکنڈ رہ گئے، سوچ لیں کسی کا تو ہو گئی. 4 سیکنڈ ہے.
شہنشاہ سخن
پورا کرے.
مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی.
مولانا حسن رضا آپ نے کہا، آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ ہی بتائیے.
جواب غلط ہے. مداح حبیب حضرت علامہ مولانا جمیل الرحمن قادری.
آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے، اور یہ شعر ہے حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری خلیفہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. کوئی بات نہیں، 2 نمبر تو ویسے آپ آگے تھے. اب آپ نکالیے پرچی چٹ اور اس میں دیکھیے کون سا شعر ہے. مائک قریب کر لیجیے.
دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی نظر میں، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم.
آہا کیا شعر ہے. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم. مشہور شعر ہے یہ، تو آپ کے لیے آسان آ گیا. کس کا شعر ہے یہ؟ جلدی سے بتائیں گے، آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہیں رضوان بھائی. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم.
شہنشاہ سخن مولانا حسن.
مائک قریب کر.
شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن.
سوچ لیں شعر، وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے، اب تبدیلی نہیں کر سکتے. جی
اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر.
یہ شعر اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ہے. آپ نے بھی غلط جواب دیا. کوئی بات نہیں، آپس میں مشورہ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے شاید یہ غلطی بھول ہو گئی. چلیں اب اگلا شعر عتیق بھائی نکالیں گے. کون سا شعر ہے آپ کے پاس؟ مائک قریب.
ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھ لو، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں.
اللہ اللہ کیا شعر ہے، کس کا ہے یہ شعر؟ ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھ لو. آصف بھائی 17 سیکنڈ، 15 14 13 12، کسی کا تو ہوگا. 9 سیکنڈ رہ گئے ہیں.
شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان.
سوچ لیں، ابھی 3 سیکنڈ ہیں، چینج کرنا ہو. جی عتیق بھائی،
ان کا جواب درست.
ان کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. 2 نمبر انہوں نے اس کے حاصل کر لیے ہیں. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان نے لکھا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، اسی کلام کا یہ شعر ہے. اب آصف بھائی پوچھیں گے. جی حضور، کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے کون سا شعر آتا ہے؟ کیا ہے شعر؟ مائک قریب کر کے آپ پڑھیں گے.
قدموں سے لگا لو مجھے، قدموں سے لگا لو، خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا.
چلیں بھائی، قدموں سے لگا لو مجھے، قدموں سے لگا لو، خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا. 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ.
سوچ لیں آپ، 10 9 8. شیور چینج کرنا ہو تو کر لیں.
امیر اہل سنت.
جی آصف بھائی،
درست.
ان کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. 2 نمبر انہوں نے مزید حاصل کر لیے ہیں، 9 نمبر ہو چکے ہیں آپ کے. آخری شعر ہے. جی حاجی اویس ستاری، کون سا شعر آپ پوچھیں گے؟ کیا ہے آپ کے سامنے؟
کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو، میری آنکھوں سے ایسے نہاں ہو.
میری آنکھوں سے
ایسے نہاں ہو،
یہ اس طرح ہے، میری آنکھوں سے کیوں ایسے نہاں ہو. اچھا،
میری
کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو، میری آنکھوں سے کیوں ایسے نہاں ہو. چلیں بھائی، تھوڑا مشکل ہے. حافظ صاحب، وقت سب کے لیے برابر ہے، 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں. کس کا شعر ہے یہ؟
امام اہل سنت
اعلی حضرت کون سے کلام کا شعر؟ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. کوئی کلام تو ہوگا نا جس کا شعر ہوگا. یہ مصطفیٰ خیر الورا ہو. جی اویس بھائی بتائیے.
ان کا جواب غلط ہے.
ان کا جواب غلط ہے. درست کیا ہے؟
یہ
ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر جو کہ دیوان سالک میں ہے. اب آپ کیا پوچھیں گے؟ جی مائک قریب.
جو رکھ دے سر تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے, جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے.
اللہ اللہ. جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے, جو سر کوئی جو سر پھیرے کوئی تم سے ذلیل و خوار ہو جائے. کس کا شعر ہے؟ 15 سیکنڈ ہے, وقت کم ہوتا جا رہا ہے. سوچ لیں کس کا شعر ہے. 5 سیکنڈ ہے.
مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے.
مولانا مصطفی رضا خان.
مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر تھا, کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ پل میں نیکوکار ہو جائے. بڑا مشہور کلام ہے. کوئی بات نہیں. تین اشعار پوچھے گئے, تینوں نے اپنی اپنی باری کی, اور اب دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنے نمبر ملے ہیں اس مرحلے میں. اسکور بورڈ بھی آپ کو دکھائیں گے. اشعار عموماً ایسے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں, نعتوں میں پڑھتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, لیکن شاعر کون میں تھوڑے سے مشکل اشعار اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ہم دلچسپی بھی بڑھتی ہے, نئے نئے اشعار بھی سنتے ہیں. اسکور بورڈ دکھایا جائے. ہماری ٹیم بغدادی کے 11 نمبر ہیں اور ٹیم امجدی کے 9 نمبر ہیں. 2 نمبر سے ابھی یہ فائٹ کر رہے ہیں, پیچھے ہیں. ابھی دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور اب جو راؤنڈ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے, دلچسپ مرحلہ ہے. اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی 2 نمبر ہی کا مرحلہ ہے. اور اس میں کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں. بڑھتے ہیں سلسلہ مرحلہ غلطی کیا ہے کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان.
غلطی کیا ہے میں, ہم ایک شعر سنیں گے آڈیو میں. کمپیوٹر کو جب کہیں گے وہ شعر پڑھیں گے, اور وہ شعر درست ہے تو بھی یہ بتائیں گے, غلط ہے تو بھی یہ بتائیں گے, اور غلطی کیا ہے یہ بھی انہی کو بتانا ہے. یہ مرحلہ ہے. دونوں کی طرف ایک ایک شعر ہوگا اور وہ شعر سنایا جائے. پہلا شعر ہماری ٹیم امجدی کو مشورہ کر کے آپس میں آپ بتا سکتے ہیں اس میں غلطی کیا ہے. درست ہے تو بھی بتا دیں. 2 نمبر کا یہ مرحلہ ہے. جی پہلا شعر. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مشورہ بھی کر سکتے ہیں. 23 سیکنڈ ہے. اگر یہ صحیح ہے تو بھی بتا دیں, غلط ہے تو بتائیں. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جی کیا غلطی ہے؟
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں. یہ زے کے اوپر جو زے لگایا ہے یہ غلط ہے.
اچھا کیا ہونا چاہیے؟
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں.
دل افروز الگ ہے, ساعت الگ.
ساعت الگ ہے.
دل افروز ساعت نہیں ہے.
افروز
سوچ لیں آپ.
سوچ مشورہ کریں.
آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, 2 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں ماشاء اللہ. اب اگلا شیر ٹیم بغدادی کے لیے. ٹیم سوال شیر پلے کیا جائے. جی
جن کے گھر میں
تیرے والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت
چلے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ بتائیں گے اس میں غلطی کیا تھی نہیں تھی صحیح تھا کیا تھا 20 سیکنڈ ہے مشورہ بھی کر سکتے ہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت
جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت
کیا غلطی ہے اس میں
انہوں نے پڑھا قدرے
اچھا ایک تو غلطی ہے دوسری بھی دوسری ہے کہ نہیں آتے یہ تو کوئی غلطی نہیں ہے تو درست پڑھا تھا انہوں نے آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ نے جواب دیا قدر و شان پہلی بار انہوں نے قدر و شان ہی پڑھا تھا دوسری بار قدر شان پڑھا یہ بھی غلطی ہے اس میں ایک اور غلطی بھی تھی وہ آپ نے نہیں بتائی ہے اصل یہ شعر جن کے گھر میں نہیں ہے یہ شعر ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں اور اس کو نعت خواں حضرات عموماً پڑھتے ہیں جن کے گھر میں بے اجازت تو یہ اگر پڑھتے ہیں تو اس کو درست کر لیں دو نمبر بہرحال آپ نہیں لے سکے ہیں اور یہ دو نمبر آپ کو نہیں ملیں گے یہ سلسلہ یہ ختم ہوا مگر میں بتاؤں کہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بہت محترم ہوتے ہیں پیارے پیارے ہوتے ہیں بعض اوقات بتقاضے بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں اور شاعر کے شعر میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے بعض جو حساس لوگ ہوتے ہیں نا وہ شاعر کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ شاعر نے ایسا لکھا اس طرح لکھا تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تحقیق کر لینی چاہیے کہ غلطی کہیں پڑھنے والے کی تو نہیں ہے تو بعض اوقات نعت خواں اسلامی بھائیوں سے بھی ظاہر انسان غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے تو اس کو ذرا دیکھ بھال کر کسی کی طرف بات کرنی چاہیے اور اگر غلطی واقعی ہو تب بھی کسی کے سامنے بات کرنے سے بہتر ہے تقاضا یہی ہے کہ جس سے غلطی ہوئی ہے اسی کو بتایا جائے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس طرح کے فتنوں سے تو جو غلطی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی اب جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو پڑھیں اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں اسی طرح یہ منقبت اہل بیت میں بھی جن کے گھر میں پڑھا جاتا ہے اصل ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت چلے یہ مرحلہ بھی پورا ہوا اسکور بورڈ بھی دکھا دیا جائے ٹیم امجدی نے اس مرحلے کے دو نمبر لیے ٹیم بغدادی نے نہ لیے اور دو نمبر کی برتری جو حاصل تھی وہ ختم ہو گئی 11-11 نمبر دونوں کو ملے ہیں بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف بہت ہی زبردست مرحلہ جسے بیت بازی بھی کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں لیکن ہم اسے کچھ اور کہتے ہیں اور وہ مرحلہ کیا ہے آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی اشعار کی تکرار یہ نام امیر اہل سنت کی طرف سے ملا تھا مجھے یاد ہے آج سے 3 سال قبل جب ہم فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ کر رہے تھے تو ہم نے اس کا کوئی نام نہیں سوچا تھا ہم بیت بازی کر رہے تھے کہ ایک طرف سے شعر ہوگا اس کے آخری حرف سے دوسرے والے دے دیں گے نام کیا رکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے کے ذریعے تشریف فرما تھے تو آپ نے بیرون ملک سے غالباً مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا تو آپ نے اس میں یہ نام عطا فرمایا تھا اسے مدنی اشعار کی تکرار کہا جائے تو مدنی اشعار کی تکرار کرتے ہیں یہ کس طرح ہوگا میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس شعر کے آخری حرف سے میرے دائیں طرف والے شعر پڑھیں گے یہ جس حرف پر ختم کریں گے اس حرف سے میرے بائیں طرف والے شعر پڑھیں گے 5 منٹ ہوں گے ان کے پاس کاؤنٹر چلے گا میرے پاس اور 5 منٹ کے اندر اگر کوئی ایک بازی ہار جاتا ہے اپنی باری کا شعر نہیں پڑھ سکتا تو دوسرے جو ہیں وہ 3 نمبر حاصل کریں گے اور اگر دونوں برابر اسی طرح چلتے ہیں 5 منٹ تک تو نتیجتاً دونوں کو برابر برابر نمبر دیے جائیں گے وقت شروع کرتے ہیں اب سے اور شعر ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آسان شعر الف سے سنا دیجیے آپ کا 5 منٹ کا کاؤنٹر بھی شروع ہو چکا ہے
ان کے گدا کے در پہ بادشاہ کی جیسے بادشاہ کے در پر
گدا کے
ذات سے شعر پڑھنا ہے آپ کو. ابھی آپ پانچویں منٹ میں ہی ہیں. زاد
ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا
طرز میں پڑھیں آصف بھائی, ایسے تو نہ کریں.
ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا
مدینہ. ہا سے شیر دوبارہ آپ کی طرف ہے امجدی. ہا
ہر وا
یہ شیر اس طرح نہیں, یہ شیر تبدیل ہو چکا ہے. آپ کا وقت
ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شما جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار.
را سے شیر یہ مشکل الفاظ دے رہے ہیں ویسے آپ دیکھیں.
راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے پاؤ افگار ہے کیا ہونا ہے
یا
یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف ماہل ہے. یا
اتنا سلو سلو پڑھا آپ نے. یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف ماہل ہے.
ثناء سرکار ہے بدی قبول سرکار ہے تمنا نا شاعری کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے کافیے تھے
روی تھی کیا کیسے کافیے تھے. یا سے شعر
یہ تیری چمپائی رنگت حسینی حسن کے چاند صبح دل ہے. یا غوث
ثم رضا عن ابی بکری وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم.
ملک مشغول ہے تیری ثنا میں, ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے. یا غوث
اللہ اکبر. یہ آپ نے کل مدنی مقابلہ دیکھا ہے لگتا ہے.
ثنا مقصود ہے عرضِ غرض کیا, ثنا مقصود ہے عرضِ غرض کیا, ثنا غرض کا آپ تو کافل ہے. یا غوث
آپ نے بھی سا لیا ہے, اب آپ سا سے شعر سنیں.
ثنا محمد جو کرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے.
ایک منٹ رہ گیا اس سلسلے کو چلانے میں. یا
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو.
ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیری واز کی محفل ہے.
یا غوث المدد آخری شعر ہوگا یہ آپ کا.
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہیں فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی.
سبحان اللہ. سو اس کو طرز میں سنا دیں یار.
ثابت ہوا فرائض فروع
ماشاء اللہ. اس مرحلے کو بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے سنبھالا, ورنہ ایک وقت ایسا تھا کہ اشعار نہیں مل رہے تھے. یہ سال لگتا ہے بڑا مشکل ہے, اور آگے آنے والے مقابلوں میں بھی جو اسلامی بھائی آ رہے ہیں جو ٹیمیں آ رہی ہیں وہ بھی اگر دیکھ رہی ہیں تو اس کی بھرپور تیاری ہونی چاہیے. اور یہ اچھی بیت بازی ہے, آپ کسی سفر پر ہیں, ٹرین میں ہیں, پلین میں ہیں, گاڑی میں ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو, اس طرح کی مدنی اشعار کی تکرار کر لیجئے, ناتے بھی ہوتی رہیں گی اور اچھا دلچسپ مشغلہ بھی ہو جائے گا. دونوں ٹیموں کو تین تین نمبر دے دیے جائیں اس مرحلے میں, اور اب دونوں اس مقابلے میں بھی برابر ہے, 14-14 نمبر دونوں ٹیموں کے ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو اسکور بورڈ بھی دکھایا جا رہا ہے, 14-14 نمبر ہے, برابر ہے. اب صرف دو مرحلے رہتے ہیں اور بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے مدنی مقابلہ. اور اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے, یہ بھی بڑا پیارا مرحلہ ہے, اس میں تین نمبر ہے, اور کس طرح نمبر ملیں گے میں عرض کرتا ہوں. نام ہے آپ کی فرمائش, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان.
آپ کی فرمائش میں جس طرح آپ ناظرین فرمائش کرتے ہیں, کبھی حاضرین بھی فرمائش کرتے ہیں کہ جناب یہ کلام سنا دیجئے, اس کے چند شعر سنا دیجئے, تو آج ہمارے دونوں طرف کی ٹیموں کو باری باری یہ موقع دیں گے. کل اختیار ہے کہ آپ کسی نعت کی فرمائش کیجئے, آپ کی فرمائش ہوگی اور انہیں سنانا ہوگا. اگر یہ سنا دیں گے ایک شعر تو ایک ہی نمبر لیں گے, اور اگر دو شعر سنائیں گے تو انہیں تین نمبر ملیں گے. تین پوائنٹس کا, تین نمبر کا یہ مرحلہ ہے, اور فرمائش کرنے جا رہے ہیں ٹیم امجدی کے اسلامی بھائی. مشورہ کر لیں آپس میں کہ کس کلام کا کہنا ہے, اور اگر مشورہ کر چکے ہیں تو فوراً مائک پر نگران بتا دیں.
آپ سے یہ فرمائش ہے کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی.
پورا شعر پہلا آپ پڑھیں, اگر بتائیں کس کا کلام ہے تو بھی اچھا ہے.
سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی.
جب در نبی پر ہم سب کی حاضری, پہلے اس مطلع کے علاوہ دو شعر پڑھنے.
سو کھلیں گے اس کے,
طرز میں سنائے نا, ناظرین کو تو طرز میں سناتے نا.
سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے, نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. دیکھ تو دنیا سے ذرا سو گیا یا دیوانا, ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی.
ماشاءاللہ, یہ تو بڑی بہت اچھا آپ نے کلام سنا دیا, دو شعر سنا دیے, تین نمبر آپ نے حاصل کر لیے, 14-17 نمبر آپ کے ہو چکے ہیں. اب آپ کو کلی اختیار ہے اور آپ کو فرمائش کرنی ہے, کون سے کلام کی فرمائش کریں گے؟ جی بغدادی, ٹیم بغدادی.
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہو.
پورا شعر پڑھ دیں.
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو.
اللہ اللہ, کیا عالم ہوگا. چلیں.
جس وقت تے خدمت میں ان کی, جس وقت تے خدمت میں ان کی, بو بکر عمر عثمان علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے, دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. تو سردار کا عالم کیا ہوگا, سردار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا
حسن دستکاری بہوا,
کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم ہے کیا ہوگا
ماشاءاللہ سبحان اللہ جو ہوش میں نہ ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کریں مدینہ مدینہ چلیں بھائی یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا آپ نے اتنے آسان آسان کلام پوچھے یہ تو شاید یہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو بھی یاد ہوں گے خیر دونوں نے ماشاءاللہ اچھے کلام پڑھے اور 17-17 نمبر دونوں کے ہو چکے ہیں پھر سے دکھاتے ہیں آپ کو اسکور بورڈ ماشاءاللہ 3-3 نمبر اس مرحلے کے بھی حاصل کر لیے ہیں اور اب جو ہے دلچسپ ترین مرحلہ جس میں بزر راؤنڈ اسے ہم کہتے ہیں اور اس کا نام ہے شیر مکمل کیجیے آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
احمد رضا خان احمد رضا خان احمد رضا خان احمد رضا خان
مدنی چینل کے ناظرین 10 نمبر کا یہ مرحلہ ہے یہ آخری مرحلہ ہے اور اس میں 10 اشعار پڑھے جائیں گے ہر شعر کے پورا کرنے پر ایک نمبر ہوگا اب کسی کی باری نہیں ہے شعر میں پڑھوں گا پہلا مصرع پورا پڑھوں گا جب تک کوئی نہ روکے پورا دوسرا مصرع انہوں نے پورا کرنا ہے اور اگر کسی نے بیل بجا دی پہلے تو میں وہیں رک جاؤں گا اس سے آگے سے انہوں نے پورا کرنا ہے اور اگر بیل بجا کر بھی پورا نہ کر سکے تو آپ کے اکاؤنٹ میں جو 17 نمبر ہے ان میں سے مائنس ہوتے جائیں گے خدا نخواستہ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پہلا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے بزر چیک کر لیں چل رہا ہے مطمئن ہے آپ ایک بار پھر کرنا ہے تو کر لیں ٹھیک ہے چلیں بھائی اب پہلا شعر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے بڑا ہی پیارا شعر ہے بڑا زبردست شعر ہے اور سوچ سمجھ کر ایسا نہ ہو کہ پورا نہ کر سکیں بیل بجا دیں میں نے زبردست بول دیا تو پہلا شعر ہے آس ہے کوئی نہ پاس ٹیم بغدادی نے بیل بجائی انہوں نے بجائی نہیں اس شعر کو پورا کریں طرز میں ہی سنانا ہے اور 25 سیکنڈ میں پورا کرنا ہے 17-16
آس ہے کوئی
طرز میں پڑھے نا
آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس ایک تمہاری ہے آس بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں بس
ماشاءاللہ ایک نمبر ان کا بڑھا دیا جائے ٹیم بغدادی ایک نمبر لے لیا ہے اب 9 شعر باقی ہیں مقابلہ کانٹے کا لگ رہا ہے اور دوسرا شعر ہے جنا میں چمن پہلے کس نے بجائی ہے ٹیم بغدادی پورا کریں شعر یہ بھی اعلی حضرت کا شعر ہے غلطی نہ ہو جائے کہیں بہت جلدی بیل بجا دی
جنا میں چمن چمن میں سمن میں پبن میں سزائے محل پیسے مل یہ امروں تمہاری
جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن سمن میں پبن پبن میں دلہن یہ سا نہیں ہے سا سین ہے سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے دوسرا نمبر بھی انہوں نے ہی لے لیا ہے 19 نمبر ہو چکے ہیں آپ 17 پر ہیں غور فرما لیجئے 8 اشعار ابھی باقی ہیں خیر تیسرا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں شعر ہے گھر بھی جانا ہے جی ٹیم بغدادی نے بیل بجایا یہ بھی اعلی حضرت کا شعر ہے بھائی چلیں پورا کریں گے 19 سیکنڈ رہتے ہیں 16-15 اگر غلط بتایا یا نہ بتا سکے تو ایک شعر ایک نمبر مائنس ہو جائے گا ان کا تین دو
گھر بھی جانا ہے کہ مسافر کے نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے
اللہ
کیا ہونا ہے
مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے بہت آخری مراحل میں شعر کو پورا کیا انہوں نے اپنے وقت میں شعر شروع کر دیا تھا اس لیے ہم اس کو وہ کریں گے کہ ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر ان کا بڑھا دیا جائے، 20 نمبر ان کے ہو گئے، ذرا جلدی بتائیں، 3 شیر ہو چکے ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ پہلے تو بہت جذبے میں تھے، ٹیم امجدی کے اسلامی بھائی مایوس نہ ہو، ابھی تو 7 شیر باقی ہیں۔ اگلا شیر ہے، بڑا پیارا شیر ہے، شیر ہے تم کیا گئے، کس نے بجائی ہے پہلے بہن، مجلس بتائے جی، ریپلے دکھائیں گے، اگر ریپلے اویلیبل ہے تو دکھا دیں، بس یہاں کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ٹیم بغدادی نے، ریپلے دیکھ لیتے ہیں، درود پاک پڑھیے،
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ریپلے کیا ہے ناظرین، فیصلہ کریں گے اب، مجلس بھی دیکھے، پہلے بغدادی نے بیل بجائی ہے نا، چلے بھائی آصف بھائی آپ لوگ پڑھیں گے، تم کیا گئے، آگے آپ کو پڑھنا ہے، اب سوچ لیں کوئی اور شعر نہ پڑھ دینا،
تم کیا گئے کہ رونک محفل چلی گئی،
شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی،
سبحان اللہ، شعر و ادب کی زلف،
تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی۔
اسلامی بھائیوں کے فرمائش پر میں نے بھی شعر سنا دیا، جزاک اللہ، یہ شعر آپ نے پورا کر لیا ہے، 21 نمبر ہو گئے ہیں، آپ نے 4 شعر درست بتا دیے ہیں، ٹیم بغدادی کی طرف اب پلہ جھکنے لگا ہے، آپ لوگ ہوش کے ناخن لے رہے ہوں گے امید ہے، اگلا شعر دیکھیں کون بتاتا ہے، 5واں شعر ہے یہ، بڑا پیارا شعر ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ آقا ٹیم بغدادی نے پہلے بیل بجا دی، کیا ہو گیا ہے آج، آپ نے بیل بجائی نہیں ہے، ہاں چلیں بھائی 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، مقابلہ جاری ہے 5ویں شیر کے لیے جی،
آپ آقاؤں کے آقا آپ ہے شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام،
دیکھ لیں یہی شعر تھا میرا،
آقاؤں کے آقا آپ ہیں خیر الانام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام،
آپ نے تو آپ آقا سنا، آپ نے کیسے کنفرم کر لیا یہی میری مراد ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں خیر الانام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، 5واں نمبر بھی آپ نے لے لیا ہے، 22 نمبر ہو چکے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ مقابلہ کس کی طرف جاتا ہے، اس سے پہلے کہ مدنی مقابلہ آگے بڑھائیں، ہمارے اس ٹیم کے نگران ہمارے عتیق بھائی سے بھی ایک شعر نعت کا سن لیتے ہیں، تھوڑا آپ کی کنفیوژن بھی کم ہو، آپ ایک شعر کوئی بھی سنا دیں نعت کا، ایک دو شعر، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، چائے بھی دے دیں ہمارے نعت خوان،
علیہ وصحبہ وبارک وسلم،
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا مانگنے والا تیرا چور ہاتھ سے چھپا کر دے گیا اس کے خلاف چور ہاتھ سے چھپا کر
اللہ ماشاء اللہ مرحبا. اگلا شعر پوچھنے جا رہا ہوں, چھٹا شعر ہے یہ. آپ ساتھ میں چائے بھی پیتے رہیں مگر ایک ہاتھ بیل پر ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ اب اگلا شعر کون بتاتا ہے. پانچ نمبر کی آپ کو لیڈ حاصل ہے اس وقت ٹیم بغدادی کو اور ٹیم امجدی. آخر تک چھ راؤنڈ ساتھ ساتھ چلے ہیں اور ایک راؤنڈ میں اب پانچ نمبر پیچھے جا چکے ہیں, جس کا افسوس انہیں ہو رہا ہوگا. چھٹا شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے. شعر ہے ڈھونڈا ہی کرے. جی ٹیم امجدی.
ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو.
سبحان اللہ, 18 نمبر آپ کے ہو چکے ہیں, چار شیر باقی ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ اگلے مرحلے کے لیے کون کوالیفائی کرتا ہے. ظاہر ہے کسی ایک کو تو پیچھے رہنا ہے. ساتواں شیر میں پڑھوں گا, اب آپ کا مورال تھوڑا بلند ہونا شروع ہو گیا ہوگا. شیر ہے جناب. جی تیم بغدادی, شیر پورا کیجیے, آپ کے 20 سیکنڈ باقی ہیں. 17, ٹیم بغدادی نے پہلے بیل بجائی ہے اور ابھی تو میں نے ایک لفظ بولا ہے, دیکھنا ہے کہ میری مراد پہ بھی پہنچے کہ نہیں. جی 5 سیکنڈ باقی ہیں.
جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن.
جنا میں بولا ہی نہیں ہے, جنا بنے بولا ہے. جنا بنے پہ آپ نے وہ کیا, با نکلا تھا اور آپ نے وہ کیا. آپ کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے اور آپ نے یہ جواب درست نہیں دے سکے. میرا شعر تھا جنا بنے گی محبہ نے چار یار, آپ پہنچ گئے تھے شاید. جنا بنے گی محبہ نے چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اللہ اکبر, چلیں کوئی بات نہیں, 22 کو 21 کر دیا جائے. ساتویں شعر میں غلطی ہو گئی ٹیم بغدادی سے, کوئی بات نہیں. اور اب تین شعر باقی ہیں, مقابلہ جو ہے وہ کسی کو بھی آگے یا پیچھے اب لے جا سکتا ہے. آٹھواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں. تیار ہیں آپ؟ بیل پر ہاتھ ہے, میری طرف نگاہیں ہیں, ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. شیر ہے مانند. مانند پہ ہی بیل بجا دی ہے. کس نے بجائی ہے پہلے بیل؟ اب یہ ریپلے دیکھا جائے گا کیونکہ کسی کے لیے فیصلہ نہیں ہو سک رہا. مل کے پڑھیں.
اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صل علی سیدنا و مولانا.
آپ دیکھیں گے اب ریپلے کس نے پہلے بیل بجائی ہے. فیصلہ تھوڑا سا دشوار لگ رہا ہے مجھے, اور ٹیم امجدی نے پہلے بیل بجائی ہے اور شیر پورا کریں گے عتیق بھائی اور ان کے ساتھ.
مانے دشم آتے طرف لا لگی لگے دلو میری جان کو سو سو خدا کا.
مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. سبحان اللہ, ایک اور شعر انہوں نے بتا دیا ہے, ایک نمبر اور لے لیا ہے اور اب صرف کتنے شعر باقی ہیں, دو شعر باقی ہیں اور دیکھنا ہے کہ دو نمبر کون لیتا ہے. اگر دو نمبر ٹیم امجدی نے لے لیے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا اور جانا کسی ایک نے آگے ہے, اس کا پھر فیصلہ ہم کریں گے بعد میں. اسکرین پر دیکھیں تینوں ہاتھ یہ بیل پر ہے, خدا نہ خواستہ غلطی سے بچ گئی تو. چلیں بھائی نواں شعر پڑھنے جا رہا ہوں, دیکھتے ہیں یہ کون پورا کرتا ہے. شیر ہے سینک سینک, میں نے ابھی لفظ بھی ایک پورا نہیں کیا, میری مراد بتانی آپ نے. 20 سیکنڈ.
سینکڑوں سینکڑوں کے دل منور کر دیے, سینکڑوں کے دل منور کر دیکھ لو.
آپ کو کیسے پتا یہ میری مراد تھی؟ سینک میں نے بولا ہے, سینکڑوں بھی نہیں بولا, آپ نے پکڑ لیا. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے سب کو. سینکڑوں میں بھی پورا لفظ بھی نہیں ہونے دیا اور ٹیم امجدی ایسا جذبہ بھائی, ماشاء اللہ. اللہ کرے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے بھی ایسا جذبہ ہمیں مل جائے. 20 اور 21 ایک نمبر کا فرق ہے اور ایک ہی شعر باقی ہے, ایک ہی شعر باقی ہے. یا اللہ خیر فرما, اب کیا ہوگا؟ ایک نمبر اگر ٹیم امجدی لے لیتے ہیں تو ٹائی ہو جائے گا, اور اگر بغدادی لے لیتے ہیں تو پھر ان کی موج ہے, اگلا مرحلہ ان کا. شعر ہے آخری شعر جو میرے پاس لکھا ہے, شعر ہے طالب ٹھیک ہے. پہلے کس نے بیل بجائی ہے؟ ٹیم بغدادی نے. اس کو ریپلے دکھائیں گے, مجلس کہہ رہی ہے کہ ریپلے دکھایا جائے گا, فیصلہ تھوڑا سا مشکل ہے. یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ٹیم بغدادی نے بجائی ہے. چلے بھائی ریپلے دکھا دیں, درود پاک پڑھ لیجئے.
اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے ریپلے میں آپ کو ابھی دکھایا جائے گا. پہلے بیل بجائی ہے پچھلے شعر میں کس نے؟ جی ٹیم بغدادی نے شعر میں بیل بجائی ہے. پورا کریں گے تو نمبر ملے گا, نہیں کریں گے تو ٹائی ہو جائے. طالبے پہ آپ رک گئے. چودہ
طالب مغفرت ہوں یا اللہ, بہرے بخش دے بہرے مصطفیٰ یا رب.
اب ایک اگر آپ نے درست جواب دیا ہے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے, اگر غلط دیا ہے تو آپ ٹائی کی طرف جائیں گے. آپ کا جواب طالبے پہ میں رکا تھا اور میری مرادی شعر کون سی تھی بتا دوں, وہ شعر تھا طالب دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا جاپان کیا. یہ شعر امیر علیہ سنت کا میری مراد تھی, تو آپ پورا نہ کر سکے, اب مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اب جاری رکھیں گے اس شعر کو, بیل پر آپ کا ہاتھ ہو, جو زیادہ نمبر اگلا شعر جس نے بتایا وہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے, یہی ہے ہمارا پرانا اصول اس سلسلے کا, ذوق نعت کا. اگلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں, چلے بھائی تیار ہیں آپ؟ جس نے یہ شعر بتا دیا وہ جیت جائے گا, ایک ہی شعر ہے, اور جس نے بیل بجا کے غلطی کی وہ پیچھے ہو جائے گا. شعر ہے غلام ٹیم بغدادی. غلام سے بہت شعر آتے ہیں, وہ سوچ لیں آپ.
جی
انہوں نے بجائی ہے نا. اللہ اکبر. 10 سیکنڈ باقی ہیں غلام, سوچ لیں 7 سیکنڈ باقی ہیں.
غلام ان کی عنایت سے چن لیں گے ادو حضور کا فت میں مبتلا ہوگا.
اللہ اکبر. اب آر یا پار ہے, وقت بہت کم ہے, آخری شعر تھا یہ, اور میری مرادی شعر, میرا مرادی شعر یہ تھا کہ نہیں, آپ کا جواب. میری مرادی شعر تھا, غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی, غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. اس طرح ٹیم امجدی جو ہے وہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں, اور بہت مبارک ہو انہیں, بہت ہی مشکلات کے بعد آگے پہنچے, اور بڑی محنت کی آصف بھائی آپ کی ٹیم نے بھی, لیکن اگلے مرحلے کی طرف نہیں پہنچ سکے. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں, چلیں آپ کو سلسلوں میں آنے کی اجازت ہے. ماشاء اللہ, بہت محنت اور بہت کوشش کے باوجود کسی ایک نے تو پیچھے جانا تھا ناظرین, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دلچسپ مقابلہ ہوا, اور بالآخر ٹیم بغدادی جو ہے وہ مقابلے سے باہر ہو چکے ہیں. یہ پری کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے, ناک آؤٹ راؤنڈ ہے, جو ایک بار ہار گئے وہ آگے نہیں آ سکتے ہیں. لہذا اب ہم انہیں انشاءاللہ بلائیں گے, ناطے سنیں گے, لیکن اب مقابلے میں یہ نہیں ہے. آپ کو ہم اچھے انداز میں تحائف بھی پیش کریں گے, آپ کے لیے یہ تحائف اسکور بورڈ بھی دکھایا جائے ہمارے ناظرین کو. قبول فرمائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
احمد رضا احمد رضا خان احمد رضا خان احمد رضا خان احمد رضا خان احمد رضا